ये पत्र चांद को बहुत से लोगों ने मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। चुनाचे हिंदुओं के यहां एक महीना तो होता है वैसे, चेत विसाख उनके शमसी महीने होते हैं, एक उनका चांद के हिसाब से महीने चलता है और वो महीने में दो महीने होते हैं, पहली से चौदहवीं तक, पंद्रहवीं से आखिरी तक। तो चुनाचे वो चौदहवीं रात के चांद को गालबन पूरन माशी कहते हैं, माश कोई महीने वाला लफ्ज है, वो इस्तेमाल करते हैं जादू टोने बस ये मकासद के लिए। बहरहाल अरबी में चौदहवीं के चांद को बद्र और पहली दो तीन रातें या आखिरी तीन रातों में जो हिलाल बिल्कुल वो आ जाता है ना उसी शक्ल में, क्रेसेंट जिसे आप कहते हैं, वो या पहली दो तीन रातों में होता है या आखिरी में, उसको कहते हैं हिलाल। आप बाकी कमर तो हर सूरत में आ जाए, कमर तो उसकी पूरा नाम है, हिलाल उसकी एक खास वजह कैफियत का नाम है, बद्र भी इस तरह से मुकम्मल चांद। अहिल्ला हिलाल की जमा है। अब इसका मायना हुआ कि हिलालों के बारे में तो इसे पूछते हैं और मुराद है, क्योंकि हर हिलाल से मुराद एक महीना है, लिहाजा महीनों के बारे में ये जो चांद की बिना पर नए नए महीने आते हैं इसके बारे में आपसे वो सवाल करते हैं। मे पुरुषम तुरा अज माह यानी अज शहर हज, हज तो खैर अपनी तरफ से लगा लिया है। सवाल उनका क्या था, कुरान मजीद के इस लफ्ज से तफसीरों वाले मुख्तलिफ बातें निकालते हैं, चांद के बारे में क्या सवाल था कि चांद पर हम कब जाएंगे, चांद कब गिरेगा, क्या सवाल था चांदों के बारे में, या ये क्या फेनोमेना है, कैसे ये घटता है, कैसे बढ़ता है, क्यों होता है, खुदा जाने। अब इस सवाल में तो सारी बातें आ जाती है कि उनका असल सवाल क्या था। तो कुरान करीम ने जो जवाब दिया वो इतना ही है, कुल ही मवाकीत लिन्नास वल हज, चांद की मुख्तलिफ फेज कैसे नजर आते हैं, जैसे आम आज ज्योग्राफी की किताबों में होता है कि उसके फेज कैसे नजर आते हैं, उसका ग्रहण कैसे लगता है, कब वो जमीन के दरमियान होता है, उसकी हयात वगैरह, वो नहीं बताना था चांद के बारे में। और शायद वो लोग उस वक्त समझ भी ना सके ये जो था, इसलिए उसको तो डाल दिया। उनका जो भी सवाल था, जो काम की बात है, वो ये कही कि हिया यानी अल अहिल्ला, ये जो चांद मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, एक हिलाल आता है फिर खत्म होता है, अगले महीने का हिलाल आता है फिर अगले का, ये चांद जो है हिया मवाकीत लिन्नास, ये लोगों के लिए मीकात है। मीकात मैंने मीआद वक्त की जगह या जमाना वक्त की जगह कहे, उनके लिए ये मुकर्रर मीआदे हैं, यूं कह लीजिए लोगों के लिए और हज के लिए भी, लिन्नासे वलिल हज, आगे ये हज जो है ये जर में आया है, हिया मवाकीत लिन्नासे वल हज, ये लोगों के लिए मियादे हैं और हज के लिए मियादे हैं। मतलब ये हुआ कि चांद से हज का हिसाब किया जा सकता है कब होगा, एक फर्ज ये है इसमें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया भी यही कि इस्लामी कैलेंडर के चांद पर मबनी होने की तरफ इशारा है, इसमें जो वक्त वगैरह गिना जाएगा वो हिलालों के हिसाब से है, ना कि सोलर सोलर कैलेंडर नहीं है, क्योंकि ल्यूनर कैलेंडर आगे भी आते हैं, ऐसी आती है और दूसरे अहकाम भी इसकी तायीद करते हैं, लेकिन ये कि हज हिलालों के हिसाब से होगा, फला हिलाल जब आएगा तो फिर हज होगा, ये एक इसका मकसद ये है। बाकी इसकी तफसील में जाए तो ये कि इंसान ने जो वक्त की गिनती मुख्तलिफ सीखी है, तो बेशतर चांद से ही सीखी है, शायद पहले दिन रात का तसव्वुर, दिन का तसव्वुर, वो सूरज निकला फिर छुप गया, फिर दूसरे दिन निकला फिर छुपा, तो ये एक दिन का तसव्वुर आया। चांद का कहते हैं कि हफ्ते का तसव्वुर चांद से ही निकला है, क्योंकि आमतौर पर एक हफ्ता उसकी शक्ल एक जैसी रहती है, अगले हफ्ते फिर दूसरे फेज में, ये चार फेज चार हफ्ते भी है, शायद हफ्ते की गिनती भी वहीं से ली है। फिर पूरा चांद खत्म होता था तो अगला चांद आता था, तो एक महीने का कुदरती हिसाब हुआ, जो भी है उसका कमी बेशी। फिर 12 चांद गुजरने के बाद फिर वही मौसम आ जाता था, तो उससे साल का हिसाब लिया। इसलिए जो रफ कैलेंडर का हिसाब बनता है वो तो है चांद का, और शरीयत में उसी को इख्तियार किया गया है। ईसाइयों यहूदियों और दूसरे मजहबों में चांद के कैलेंडर का दखल है। बाकी रह गया सोलर कैलेंडर, तो वो बिल्कुल प्रिसीजन पे मबनी है कि चांद सूरज की حرکت جو ہے وہ ٹھیک کتنے عرصے میں بلکہ منٹوں سیکنڈوں تک کو گنتے ہیں، اس پہ مبنی. احل یحلو احلالا سے میں نے تو آواز بلند پکارنا، وہ تو مصدر ہے، وہ اور ہے. مصدر تو اس سے کئی بنیں گے، اسی سے آپ حلالا مصدر بناتے ہیں اور اس کے معنی لا الہ الا اللہ کہنا، اسی سے ہے نا لا تحلیل. یہ تو ہلال کی جمع ہے بھائی، میں نے کہا تھا یہ ہلال کی جمع اہل. اگر آپ ہلال کا معنی، اگرچہ ہلال کا معنی تو چاند کی خاص کیفیت ہے، ابتدائی دنوں کا چاند، تو اس لحاظ سے کہنا چاہیے وہ آپ سے ابتدائی دنوں کے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، مراد ہے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جو ہر مہینے ایک نیا چاند آتا ہے، یہ مراد ہے کہ ان مہینوں کے بارے میں سوال ان کا چاند ہی کے بارے میں تھا، اور شاید چاند کے بارے میں وہ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہو جو ان کو جواب دینا، اس بحث میں الجھنا ہی فضول تھا. تو چاند کا جو مقصد ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لوگوں کے لیے وقت گننے کی ایک چیز ہے، اس کے ذریعے سے وقت شمار کرتے ہیں، اور حج کے لیے بھی وقت، مواقیت کا معنی وقت شمار کرنا کہہ لیجئے، میقات، میقات کا معنی آلے کا بھی تو ہوتا ہے نا، وقت کا آلہ، وقت کو ناپنے کا آلہ، تو اس لحاظ سے میقات میں نے وقت شمار کرنا کر لیجیے، کب بھی معنی ہو سکتا ہے، اگرچہ میقات کے اور معنی بھی ہوتے ہیں خصوصاً حج کے زمن میں آگے آ رہے ہیں. سولر کیلنڈر کی ہسٹری میں نہیں کہہ سکتا، شاید مصریوں نے شروع کیا ہو، مجھے یقین تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ سول لیونر پر بیس کرتا ہے بہت سی چیزیں یہودیوں کی بھی، عیسائیوں میں بھی ہیں، مثلا ایسٹر کو وہ چاند کے حساب سے طے کرتے ہیں، اگرچہ رومنز کا کیلنڈر سولر تھا، وہی پھر سارے یورپ میں چل گیا، ہندوؤں کا کیلنڈر سولر ہے، تو یہودیوں کا کیلنڈر جو ہے ان کے ہاں بھی اتنا تو پتا ہے کہ دن رات غالباً رات سے غالباً کیا یقیناً ان کا دن بھی شام سے شام تک ہوتا ہے، صبح سے اگلی صبح تک نہیں ہوتا. مثلاً سبت کا ان کا حکم ہے کچھ، تو جو ہی جمعے کی شام ہوئی سبت کے احکام نافذ ہو جاتے ہیں، گویا کہ جمعے کی شام ہوئی اور سبت شروع. ان کے نزدیک دن کا آغاز فرام سن سیٹ ٹو سن سیٹ ہے، جیسے ہمارے یہاں. تو چاندوں کے بارے میں اتنی بات کہنے کے بعد، بس صرف کہ یہ حج کے، اس سے تم حج کے وقت وغیرہ معلوم کرتے ہو اور ویسے بھی اور اوقات بھی معلوم کرتے ہیں، چاند کا ایک مقصد فائدہ. یہ آگے قرآن میں سورت یونس میں، سورت الاسراء میں، والا تعلم عدد السنین والا حساب، چاند سورج کے بارے میں آتا ہے، یہی بات یہاں مختصراً کہی گئی ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْتَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور نہیں ہے نیکی. لَيْسَ الْبِرُّ اس میں دیکھیے، البرو اسم لیسا کے ساتھ رفع میں آیا، اور لیسا کی خبر پہ بے بھی آیا، یہ سیدھا سادہ اعراب ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. لیس البر، وہ پہلے تو آیا تھا نا لیس البر انتم بلو، اس میں برا کی شرط رفع نصب کی وجہ سے ایک الجھن پیدا ہوتی تھی اور انتم بلو کو لیسا کا اسم بنانا پڑا، یہاں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے. لیسا کا اسم البر اور خبر پر آگے بے موجود ہے. بے انتا البیوت من ظہوریا، ان کو اگر مصدری مانے تو پھر معنی بنے گا ولیس البر بے اتیان البیوت، اتایاتی اتیانا آنا، تو مصدر بھی بنا سکتے ہیں. لیس البر نہیں ہے اصل نیکی یا ساری نیکی کہ تم آؤ گھروں کو، اتا بیتا ہو، اتایاتی اتا ہو وہ اس کے پاس آیا، اتا بیتا ہو وہ اپنے گھر آیا، الا بیت ہی نہیں کہتے، وہ اتا کے بعد ڈائریکٹ مفعول بنفس ہی آتا ہے. اتا ہو، اتا نی، وہ میرے پاس آیا، اتائی تو کا میں تیرے پاس آیا، اس طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے. اتا یاتی، یاتی کا مخاطب کا صیغہ، تاتی یونا تھا اصل میں، یاتی یاتی یانے یاتی یونا، اس طرح سے لے تو یہ تاتی یونا تھا، یونا کا تو بن گیا تاتونا، ان کی وجہ سے نون گرا کہ تم آؤ البیوتا گھروں کو، اور نہیں ہے نیکی کہ تم آؤ گھروں کو من ظہورہا ان کی پیٹھوں سے. ظہور زہر کی زہر کی جمع ہے. زہر میں نے بیک ہوتا ہے آدمی کی پیٹھ یا پشت کو بھی کہتے ہیں اور کسی چیز کی پشت اس کی بیک ہوتی ہے. انہی معنوں میں بیک بھی مرد کے بھی کہہ سکتے ہیں بیک بون اور بیک دیوار کے پرے کو بھی بیک کہیں گے. تو اس طرح سے یہ زہر کا لفظ جو ہے زور نہیں, زور تو اس وقت کو کہتے ہیں. زہر کی جمع ظہور ہے پشت کے معنوں میں بیک کے معنوں میں. اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ یا گھروں کو آؤ ان کی پشت سے یعنی پیچھے سے. ہا کی زمین بیوت کے لیے ہے. ولیکن البر, لیکن اور بر تو بالکل درست ہے. نصب آئی آگے ہے من اتقا. اب پھر وہی بات جو وہاں پڑی تھی ولیکن البر من آمن باللہ, یہاں بھی کہیں گے ولیکن البر بر من اتقا. بر نیکی اس کی ہے, بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا. اس لیے کیونکہ بر اور من سے تو آدمی ثابت ہوتا ہے اور بر ایک عمل ہے, دونوں کو مشابہت کیسے دی جائے. تو یہاں بھی وہی بات ہے ولیکن البر بر من اتقا, بلکہ نیکی جو ہے نیکی اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا. اتقا ماضی کا صیغہ ہے. چلو پچھواڑا کر لیں ٹھیک ہے. وہ کیا کی بات تو بہت سی آگے پہلے پڑھ لیں. بات ان بیوت میں ابوابہا, تم آؤ گھروں کو ان کے دروازوں سے. من ابوابہا ان کے دروازوں سے, ابواب باب کی جمع ہے, ہا بیوت کے لیے. گھروں کو آؤ ان کے دروازوں سے, پچھواڑوں سے نہ. اس آیت کا پس منظر کے ساتھ کچھ تفسیر کی گئی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ان دروازوں سے داخل نہ ہو, بیگ سے چھت پلان کر یا پھاڑ کر یا کیا, وہ ان کی رسم تھی کہ اس طرح آؤ. اس کو کنڈم کیا گیا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پھر وہ کیوں ایسا کرتے تھے, مختلف اسباب تھے. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ کام سیدھی طرح کرو, الٹے طریقے پر نہ کرو, اس میں محاورہ ہی ہے. بعض نے یعنی یہ جو ہے نا فات البیوت ابن ابوابہا, ارے مکانوں میں دروازوں سے آؤ, یعنی ہر کام سیدھے طریقے پر کرو, الٹے طریقے اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے. جنرل یہ بھی بعض نے کر دیا. اب یہ کہ یہ کوئی محاورہ ہوتا ہے یا نہیں, دیکھنا تو عربی میں پڑا گا کہ عرب لوگ یوں محاورہ استعمال کرتے ہیں فات البیوت ابن ابوابہا, یا اس کو ایک جنرلائز کر کے لے لیا. اور اگر پشت سے آنا اور وہ مراد کسی خاص پس منظر میں ہے تو وہ بھی شاید درست ہو. ان لوگوں کی عجیب و غریب رسمیں بھی ہوتی تھی, اس کی بھی تردید مراد ہو. نیکی کا کوئی تصور خود ساختہ اس کے ساتھ وابستہ تھا, جیسے ہمارے ہاں ہے کہ کسی بزرگ سے, بزرگ کی قبر سے بھی اور خانہ کعبہ سے بھی ہر جگہ کرتے ہیں. وہ خانہ کعبہ کا تو خیر احترام دروازے میں, لیکن یہ کہ وہاں سے ہٹتے ہوئے بالکل بیک تک دروازے تک آتے ہیں, الٹے چلے, سنت یہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ کعبہ سے چلے ہو اور پھر آخر تک یا کچھ فاصلے تک بیک ہی میں چلے گئے ہو. اگر یہ ہوتا تو پھر تو سنت بنتی کہ خانہ کعبہ کا احترام ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. اور پھر یا تو لوگ پیروں کے مزاروں سے میل میل پیچھے الٹے ہی چلے جاتے ہیں. یہ عجیب عجیب نیکی کا تذکرہ. یہ پیر کرم شاہ صاحب سے میری پہلی دفعہ جب ملاقات ہوئی سیال شریف میں, اس وقت تو بڑے جو پیروں کی عادتیں ہوتی ہیں اس میں تھی, اب ججوں والی عادتیں زیادہ ہو گئی, پیروں والی اپنے مریدوں کے ساتھ ہی ہوں گی. تو عجیب ان پیروں میں ایک بڑی خصوصیت ہوتی ہے, ایسی محبت اور احترام سے پیش آتے ہیں, نہ واقف کو بھی اس کو بھی فیل اوور کر لیتے ہیں. اخلاق کی تو یہ بات ہے, جو بھی یہ کرے گا وین اوور کرے گا آدمی کو. اس میں پیروں کی خصوصیت کیا ہے, اس لیے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکر کے لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہم سے متاثر ہوں, یا اخلاق اسلامی کا صحیح مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہر آدمی سے بڑے ہی اخلاق اور بڑے ہی مربت سے پیش آؤ اور احترام کرو. اور یہ کہ وہ یوں سمجھے کہ یہ میرا ہی زیادہ احترام کرتا ہے, ہے تو یہ نیک آدمی کی گویا کہ خصوصیت کہ آپ اس پہ یہ سمجھیں وہ آپ سے وہ سلوک کرے کہ سمجھے کہ یہ باقی لوگوں کی نسبت میرا خیال زیادہ رکھتا ہے اور یہ ڈھنگ بھی ہے سیاست بھی ہے اخلاق اسلامی بھی ہے اب نیت کیا ہے وہ تو ایک الگ بات ہاں جی تو ہوتا ہے اس دن میں منسٹری میں گیا میرا تو اپنا کام تھا جوائنٹ سیکرٹری سے پتا چلا اندر منسٹر صاحب بیٹھے ہم باہر کھڑے رہے کافی دیر کے بعد وہ نکلے تو جتنے لوگ باہر تھے نا وہ ہر ایک سے ملتے مجھے شاید دیکھا بڑی ٹوپی ہے بڑی داڑھی ہے مجھے اس نے باقاعدہ معلوم کا کر کے ملے نہ میں حاجی سیف اللہ کو جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتا ہے تتن نہیں لیکن سیاست کا تقاضا اور پھر میں ساتھ ساتھ چلا گیا کمرے میں جا کے اس کو ایک بات بھی کی ہے گروپوں کے بارے میں میں نے یہ اندازہ کیا واقعی کہ سیاستدان کی یہ مجبوری یا خوبی ہے اس کے کمرے میں 70 آدمی موجود تھے وہ تنگ نہیں پڑا کہ یہ کیا اتنے آدمی یہاں جمع کیے اور ایک ایک ہو کے آئے لیکن بیوروکریٹ کہے گا باہر کھڑے رہے چپراسی ایک ایک کو لائے میرے سر پہ 10 سوار ہو جائے لیکن پولیٹیکل آدمی اس کو برا نہیں مانتا یہ اس کی مجبوری کہی ہے یا خوبی کہی ہے پیروں میں دیکھا کہ لنگر تقسیم کر رہے ہیں کھانا دے رہے ہیں اوپر رش ہے لوگ گرے پڑتے ہیں لیکن وہ کسی کو جھڑکنا بلکہ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ کسی نوکر نے جھڑک دیا تو انہوں نے اس کو ڈانٹ پلائی کہ گرمی میں دیکھ کر اپنے ہاتھ سے کھانا دے رہے تھے نوکر کو کہا کہ تمہیں ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے مہمانوں کو تو اس کو چاہے کہیں خوبی چاہے کہیں مجبوری چاہے کہیں سیاست جو بھی ہے تو اس طرح سے یہ ان لوگوں کے ہاں کوئی نیکی کا تصور ہوگا بات میں کر رہا تھا کرم شاہ صاحب کی کہ یہ سیاض شریف میں بڑی وہ ویلے دیتے ہیں ان کو جو رہتا ہے نا کفال بس جناب دو مصرے اس نے پڑھے اور شاہ صاحب کھڑے ہو گئے 100 روپیہ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد 5 منٹ بعد 100 روپیہ اور خدا جانے ہزاروں کے حساب سے قوالوں کو یہ کھڑے ہو کے ہر بار دیتے تو وہ سما گھر میں بیٹھے پھر ان کو میں ملنے گیا تو کمرہ تھا جو وہ مزار ہے مولوی شمس الدین صاحب کا اس سے پیچھے کمرے میں گیا تو انہوں نے جناب مجھے کھینچ کے اپنے ساتھ بٹھایا اور باتیں کرتے رہے میرا کوئی خاص تعارف نہیں تھا بس اصل میں کسی کام سے گیا تھا وہاں جو چیز میں نے دیکھی نا کہ وہ چونکہ پیر خانہ کا دائرہ ہے چارپائی انہوں نے الٹی رکھی ہوئی یعنی پائے نیچے نہیں کہ اس کے اوپر بیٹھے چارپائی زمین پہ اس کے پائے اوپر اگرچہ چارپائی پر بڑے نرم اور بہترین قالین بچھے ہوئے تھے ان پہ بیٹھے تھے تو نیکی کے اور ادب کے اپنے اپنے تصورات ہیں بارہ تو عربوں کا بھی کوئی تصور اس کے ساتھ اور حج کے دنوں میں غالباً ہوگا یہ بات کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ باورنی نہ کی جا سکے جنہوں نے شان نزول میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ حج پہ جاتے تھے پھر واپس آتے تھے تو دروازے پھاڑ کے اندر داخل ہوتے تھے یا سیڑھیاں لگا کے اوپر چڑھتے تھے یہ توہم پرست قوموں میں خود ساخت نیکی کے تصورات میں ایسی باتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی میں نہ ہو سکتا ہے لیکن بات البیوت من ابوابہا دروازوں میں سیدھے طریقے پر ان کے دروازوں سے آؤ میں ایک عام اشارہ بھی ہے کہ کام سیدھے طریقے پر کیا کرو الٹے طریقے نہ اختیار کرو جو اس کا پراپر جیسے کہے کسی کو تھرو پراپر چینل آؤ بات البیوت من ابوابہا ان معنوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ تقوی کی بنا پر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ تم فلاح پا جاؤ تو اس نے تقوی کا اصل سارا دو دفعہ ذکر آیا ہے کہ نیکی تقوی کا نام ہے اور تقوی سے فلاح پاؤ گے اور نیکی کا کوئی خود ساختہ تصور نہیں ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ یہاں سے کچھ جہاد اور قتال کی آیتیں شروع ہو جاتی ہیں مسلمانوں کو مدینہ میں اجازت جہاد کی دی گئی تھی اس پس منظر میں یہ آیات ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں لڑو قاتل یقاتلو لڑائی کرنا ہوتا ہے قتل کرنا نہیں ہوتا یعنی لڑائی کرنا مسلح ہتھیاروں سے لڑائی وہی قتال کہلاتا ہے اس میں قتل ہے یا غلبہ ہے وہ تو اور بات ہے اور اللہ کے راہ میں لڑو فی سبیل اللہ کے معنی بہت سے کیے جا سکتے ہیں تفسیر والے اس پہ ہی زور دیں تو اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے اور قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جہی کل کہیں کل اعلی کلمۃ اللہ کا ذکر آیا ہے کہیں کچھ الذین یقاتلونکم، یہ مفعول ہے قاتلو کا، قاتلو کا فاعل تو ہے انتم یعنی تم لڑو. الذین یہاں نصب میں ہے، الذین یقاتلونکم ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. قاتل الذین یقاتلونکم فی سبیل اللہ، لیکن فی سبیل اللہ ادھر لگائے تو معنی ہو جائے گا جو خود اللہ کے راہ میں تم سے لڑتے ہیں، اس لیے اس کو پہلے لگایا نا، کیونکہ ادھر تو چلا جائے تو شاید ان کا لڑنا فی سبیل اللہ مراد ہو جائے. تو تم اللہ کے راہ میں لڑو ان لوگوں سے جو کہ یقاتلونکم تم سے لڑتے ہیں. ولا تعتدوا، اور حد سے مت بڑھو. اعتدا یا تدی پہلے آ چکا ہے عند الواو سے باب استعال، حد سے مت بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی نہیں پسند کرتا اعتدا کرنے والوں کو. معتد محتد یہ ایک طرح کا لفظ ہے، اعتدا یا تدی محتدن، اعتدا یا تدی معتدن بنے گا، یہ پڑھی نہیں جائے گی، جمع میں معتدون معتدین ہو جائے گا. وقتلوہم، اور ان کو قتل کرو، یہاں لڑنا نہیں قتل کرو. کیا ہاں نہیں نہیں اس میں مفعول تو نہیں بنے گا، معتدین حد سے بڑھنے والا، بڑھانے والا تو اس کا معنی ہی نہیں ہے. وقتلوہم، اگر اس میں مفعول بنائے بھی تو ایک صورت ہو سکتی ہے کہ کہیں ظرف کے معنی پیدا کرنے کے لیے وہ بنا سکتے ہیں، اعتداء کا موقع یا محل کہنا ہو تو پھر اس میں مفعول بنائے تو جائز ہے ہوگا، ویسے تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان معنوں میں باب انفعال سے بھی مفعول آتا ہے. اس مقصد منقلب کی بجائے منقلب قرآن میں استعمال ہوا ہے، جائے انقلاب موقع انقلاب، کیونکہ ظرف اس میں مفعول سے بنتا ہے تو وہ پھر بنا لیں گے مجہول کا بھی تاکہ وہ معنی پیدا ہو. وقتلوہم، اور تم ان کو قتل کرو، قاتلوہم نہیں ہے، حیث ثقفتموہم جہاں بھی تم ان کو پاؤ. وقتلوہم، ہم کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ ساغر ہے اوپر جن کا ذکر آیا ہے الذین یقاتلونکم، وہی مراد ہے جو تم سے لڑتے ہیں ان کو پھر قتل کرو. حیث ثقفتموہم ثاقف یثقف، سامع یسمعو کہ میں نے وجد یجد کی ہوتے پانا، اور میں نے بھی اس کے ہوتے ہیں سیدھا کرنا اور یہ جس سے ثقافت وغیرہ کا لفظ نکلا ہے، لیکن ایک میں نے ثاقف یثقف کا وجد یجد بھی ہوتا. تو حیث ثقفتموہم، حیث جہاں جس جگہ، یا وہاں کا میں نے بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے محاورے کے، تو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو، من حیث وہاں سے جہاں سے اخرجوکم انہوں نے تم کو نکالا تھا، ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا. یہ اس منظر میں ہے. والفتنہ تو اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. فتنہ کے معنی آزمائش کے ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں کو جو حکم دیا جا رہا اور آگے چل رہا ہے بعض قواعد کے ساتھ، وہ ان لوگوں سے لڑنے کا ہے، اور یہ جو وقت لوہم ہے سو سکست موہم ہے، یہ بھی اس پس منظر میں لیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ جہاں ملے راستے میں یا جنگل میں ان کو وہیں مار دو، یعنی جب اعلان جنگ ہو تو پھر تو یہی ہوتا ہے کہ جو سامنے آئے گا گولی مارو اسے. اعلان جنگ ہے، یہ نہیں کہ بازاروں سڑکوں پہ عام قتل کرنا شروع کر دو. یہ احکام ہی اوپر وقاتلو سے جب حکم شروع ہوا لڑو، تو پھر لڑو کے بعد تو یہی کہیں گے کہ جو سامنے آئے اسے گولی مارو. اس پس منظر میں اس آیت کا معنی لینے چاہیے. وہ امریکن لڑکی کی طرح کے وہ جس نے کہا تھا کہ جہاد کا یہ معنی علامہ صاحب سنایا کرتے تھے، مرحوم ہمارا جو استاد تھے، کہ امریکہ میں کہیں تقریر کی اور پھر جو سوال جواب ہوئے تو ایک امریکن لڑکی نے کہا کہ پروفیسر ڈو یو بلیو ان جہاد؟ آف کورس آئی بلیو ان جہاد. تو حیران ہو گئی، یہ کیا کہتا ہے؟ کہ پروفیسر ہے اتنا روشن خیال اور جہاد میں بلیو کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی جہاد, واٹ ڈو یو مین بائی جہاد. تو وہ لڑکی کہنے لگی بچے, اس نے سمجھا جہاد کا میں نے جو آپ کے گردن کاٹ دو. تو صاف ظاہر ہے پھر تو اس کا گروتھ تھا کہ یہ جہاد میں بلیو کرتا. آیتوں کا پس منظر ہے. والفتنہ تو شاہ صاحب نے یہاں ترجمہ کیا ہے غلبہ شرک, یہ تفسیری ترجمہ ہے. غلبہ شرک تو قتل سے بھی بڑھ کر, وہ مکہ کے پس منظر میں کیا ہے. اور فتنہ کا میں نے یہ کیا گیا, مسلمانوں کو جس آزمائش میں ڈالا جاتا تھا کہ دین کی کوئی آزادی نہیں تھی اور وہ ان اس لحاظ سے فتنہ میں تھے, اس معنوں میں کہا کہ وہ ان مذہب کی وجہ سے ان پر جو زمین تنگ کر رکھی ہے, یہ تو قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. تو یہ حرم کے اندر یا جن صورتوں میں قتال منع ہے اس کی آگے اجازت چونکہ آ رہی ہے, اس زمن میں یہ آیا ہے کہ فتنہ انہوں نے برپا کیا تو یہ تو قتل کرنے سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. حرم کی عزت انہوں نے کہاں رکھی ہے, جب خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے مانے ہوتے ہیں لوگوں کو تو حرم کی عزت تو انہوں نے بھی نہ رکھی. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام, اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس. بہرحال جو بھی ہے تفسیری ترجمہ, فتنہ کے اصلی میں نے آزمائش کیا ہے. کافروں کا جو پرسیکیوشن تھی مسلمانوں کی, وہ مسلمانوں کے لیے ایک فتنہ تھا, اس لحاظ سے فتنہ غلبہ کفر غلبہ شرک کو کہا ہے. وہ تفسیری ترجمہ ہے, بنیادی میں نے کسی کو آزمائش میں ڈال دینا, اور خصوصاً مذہب کے معاملے میں کہ وہ اس مذہب کو اختیار کرے تو اس پہ جینا حرام کر دو, یہ فتنہ کی صورت ہے. لفظی معنی تو وہی ہے. اب تفسیر کے لحاظ سے یہاں شاہ صاحب نے غلبہ شرک غلبہ کفر, اور صرف غلبہ کفر نہیں بلکہ کافر کے وہ اعمال, وہ مراد لیا. تو وہ تفسیری ترجمہ ہے جہاں جس کسی نے بھی کیا. اصل معنی تو یہ ہے, اور فتنہ کا معنی فساد تو نہیں کیا ہوگا, کیا ہے کسی نے؟ کیا فساد؟ اور فساد انہوں نے اسی معنی میں لیا ہوگا. بہرحال فساد کا معنی ویسے بگاڑ ہوتا ہے, اردو کے لحاظ سے چل رہے آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن فتنہ کے لفظی معنی ضرور یاد رہے کہ اس کے اصل معنی آزمائش میں ڈالنا, پرکھنے کا. چنانچہ پرکھنے کے معنی میں بھی آیا کہیں گے, آتا ہے نا احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ کیا لوگوں نے سمجھا کہ ان کو پرکھا نہیں جائے گا, آزمایا نہیں جائے گا. معنی وہی ہے. تو اس لحاظ سے پھر مثلا آزمائش کی وجہ سے وہ سزا کا مستحق ہو گیا اور پورا نہ اترا. قرآن میں آتا ہے ذوقوا فتنہ تکم, اب اپنی آزمائش کو چکھو, یعنی تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا, نتیجہ یہ نکلا کہ تم نے برا کام کیا, اور اس آزمائش کے نتیجے کو چکھو جو برا نتیجہ نکلا. تو اس طرح سے فتنہ کے مختلف استعمالات قرآن میں آئے ہیں, لیکن بنیادی معنی فتنہ یفتنو ضرب یضرب سے اس کا معنی آزمائش کرنا, آزمائش میں ڈالنا, پرکھنا. فتنہ آزمائش میں ڈالنا, اور آزمائش میں پڑھنا بھی معنی ہو سکتا ہے, کیونکہ جو ثلاثی کا مصدر ہوتا ہے وہ معروف مجھول دونوں معنوں میں آتا ہے, لیکن یہاں آزمائش میں ڈالنا ہے جس حالت میں کافروں نے مسلمانوں کو ڈال رکھا تھا. یہ تو قتل سے بھی بڑا ہے, جرم ہے. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام, اور نہ لڑائی کرو ان سے, قتال نہ کرو ان سے مسجد حرام کے پاس. عند المسجد الحرام, مسجد حرام کے پاس مراد حرم کا غالباً علاقہ ہے تفسیری طور پر جس میں قتال منع ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ مسجد کے اندر ہو, وہ سکتا ہے مسجد کے اندر ہو مسجد کے باہر ہو, لیکن مسجد حرام کہیں ذرا توسیع معنوں میں پورا حرم کا علاقہ جس کی پابندی ہے, مسجد حرام کی وجہ سے جس کے بارے میں کچھ پابندیاں ہیں, وہ اصل میں مسجد حرام کا ہی ادب ہے جو حرم کی پابندی ہے. اس لیے حرم کا ترجمہ نزدیک مسجد حرام کے, یعنی حرم میں. نہ لڑو حتیٰ یقاتلوکم فی, یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں لڑے. حتیٰ یہاں تک, یقاتلو منصوب ہو گیا, فی ہے یعنی فی المسجد الحرام یا فی حاضر مقام, اس مقام میں نہ لڑو. فین قاتلوکم, پس اگر وہ تم سے لڑے ان کے ساتھ کوئی نون نہیں گرا، ماضی کا سیوا ہی آیا، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، لیکن ہم ترجمہ حال سے کریں گے ان شرط کی وجہ سے، اگر وہ تم سے لڑے، لفظی ترجمہ اگر وہ تم سے لڑے، فَقْتُلُوهُمْ، پس تم بھی ان سے لڑو، یہاں انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ پہلے آیا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي، مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ اس میں نہیں لڑے، آگے فَإِن قَاتَلُوكُمْ یعنی فی ہے، یہاں فی ہے انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ جنرل نہیں ہے کہ اگر تم سے لڑے تو تم بھی لڑو، بات تو یہاں مسجد حرام کی ہو رہی ہے، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فِي ہے، اگر وہ مسجد حرام میں بھی تمہارے ساتھ لڑے تو فَقْتُلُوهُمْ، تم بھی ان سے قتل کرے تو، فَإِن قَاتَلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑے مسجد حرام میں، فَقْتُلُوهُمْ، تم ان کو قتل کرو، کَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یوں ہی ہے جزا کافروں کی، جزا مصدر ہے، جزا یجزی، اور اس لحاظ سے جزا کے معنی بدلہ دینا یا بدلہ دیا جانا دونوں مصدر کے معنی تو ہو سکتے ہیں، تو کافروں کا بدلہ یہ ہے کہ دو معنی، یہ نہیں معنی کہ کافر یوں بدلہ دیں گے، کیونکہ جزا کا معنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ مضاف ہو گیا ہے نا، اب اگر معروف مانے تو پھر میں نے اس طرح سے ہے بدلہ دینا اللہ کا کافروں کو، اور اگر مجہول کے معنی ملے تو کافروں کو بدلہ دیا جانا یوں ہوگا، اس طرح سے معروف مجہول کا ترجمہ ہوگا، کافر اس کا فاعل، یعنی جزاء اللہ الکافرین، یوں گویا کہ مصدر عمل کرے گا اور کافرین کو نصب آ سکتی ہے، تو اس طرح سے کافروں کو، اب اردو ترجمے میں شاید یہ فرق نہ رکھے، وہ تو یہی کریں گے کافروں کی جزا ایسی ہے، قزالے کا یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو وہاں بھی لڑو جہاں منع ہے اگر وہ لڑے تو ایسے ہی ہے جزا کافروں کی، جزا دینی چاہیے کافروں کو ایسے کی، یا کافروں کو جزا دے گا اللہ ایسی، فین انتہو، بس اگر وہ باز آ جائے، انتہا بھی ماضی کا صیغہ ہے، نون ہے یہ مادہ سے، نہا ینہا سے، انتہا ینتہی باب افتعال سے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی، لفظی معنی تو ہے انجام کو پہنچ جانا، پھر باز آ جانا، رک جانا، فَإِنْ انتہو، اصل میں انتہا یو افتعالو کا وزن، بس اگر وہ باز آ گئے رک گئے، ان انتہو ماضی اور ان کی وجہ سے ترجمہ کریں گے، اگر وہ باز آ جائیں، اگر رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، پھر قتال کا حکم آگے چلتا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے لڑو، کس کا؟ ایک انتہا کے میں نے، یعنی جہاں انجام آ جائے، وہ بھی اس وجہ سے کہ اب آپ وہاں رک گئے ہیں، ان معنوں میں پھر اس میں رک جانے کا معنی آتا ہے، انتہا یا انتہی، رک جانا، باز آ جانا کا معنوں میں، واپس آنا اس کا معنی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اب آگے جانے سے رک گیا، ان معنوں میں واپس آنے کا معنی، اسی لیے اس کا اسم فاعل منتہن، اور قرآن میں آیا فہل انتم منتہون، وہ جمع کے صیغے میں آیا، کیا تم اب باز آؤ گے، انتہا کے میں نے ایک سرے تک پہنچ جانا، پھر اس میں باز آنے، کیونکہ نہیں انکار کے معنوں سے یہ لفظ اصل میں بنا ہے، انتہا شاہ صاحب نے باز مانن، باز آ جائیں، واپس آ جائیں، یہ کیا ہے، ایک حد کو پہنچ جانا، وہاں سے موڑ آ جائے، فَإِنْ انتہو، ختم کرنے کا معنی بھی اس کا اسی لیے ہوتا ہے، انتہا بنے وہ کام ختم ہو گیا، پورا ہو گیا، کوئی قرآن میں آیا لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے لڑائی کرو، قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کسی قسم کا فتنہ نہ رہ جائے، کچھ فتنہ نہ رہے، بڑا فتنہ نہ رہے، جو بھی آپ ترجمہ کریں، لا تکونا کا یہ اسم ہے، خبر کوئی نہیں، اسی لیے ग्रामर वाले कहते हैं कि ये काना तामा है, काना यकूनो जो फेल है ना, एक तो होता है फेल नाकिस, एक इसका इसम, एक इसकी खबर आती है, कभी कभी इस सूरत में नहीं आता, बल्कि काना यकूनो मैंने होना और फिर उसका एक फाइल होता है बस, कोई खबर वगैरह नहीं होती आगे, यानी इसम और खबर नहीं होती, उसका एक फाइल होता है बस। मफूल तो होना होगा नहीं, क्योंकि काना यकूनो का मैना होना है। तो इस तरह से ला तकूना फितना तुम, यहां तक कि फितना ना होवे या रहे, तकूनों का फेल मुअन्नस फितना की वजह से आया और हत्ता की वजह से नसब है, तुम लड़ो यहां तक कि फितना ना रहे। वह यकूना, यकूना भी नसब में आया, अब दीन लिल्लाह, दीन अल्लाह के लिए हो जाए, तुम लड़ो यहां तक कि फितना ना रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। इसकी तफसीर में बहुत कुछ बातें की गई हैं, कई दूसरी जगह कुल्लू लिल्लाह भी आया। इसका मतलब यह है कि बज़ाहिर तो कि भाई इतना लड़ो कि ये मुसलमानों की जो तहजीब वगैरह का सिलसिला है ये खत्म हो और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। अब इसका किसी ने मायना किया कि हर एक को आजादी हो अपना दीन रखने की, कोई किसी को मजबूर न करे कि इस पर रहो या ना रहो, अल्लाह के लिए ही हो जाए जो कुछ। किसी ने गलबे का मायना किया कि अल्लाह के लिए दीन जो है वो दीन हो ही अल्लाह के लिए जाए, मुख्तलिफ मायना किए, लेकिन इतना जरूर है कि फितना की वो मुसलमानों को जिस फितने में मुब्तला किया गया था उसका खात्मा मकसूद है। चुनाचे बाज रिवायात में आता है कि जब हजरत उस्मान के आखिरी दौर में या हजरत अली के इब्तदाई दौर में वो मुसलमानों में फितने शुरू हुए, तो किसी साहबी का वाक्य पड़ा था कि उनसे किसी ने कहा कि कुरान ने कहा है कि लड़ो और ये फितना खत्म करो जो पैदा हुआ। इस वक्त मुसलमान जो आपस में लड़ रहे हैं, वकातिल मतला तो तुमने फितना तुम, उसने कहा गलत समझो बेटा, ये फितना दूर करने का काम तो हम कर चुके थे, ये तो पहले हो गया था, काफिर मुसलमानों को जिंदा ही नहीं रहने देना चाहते थे और उन्होंने उनको जिंदगी जीरन बना रखी थी, हम लड़े और दीन अल्लाह के लिए हो गया, अब तो तुम मुसलमानों के लिए फिर नए फितने का सबब बन गए हो, ये जो लड़ाई शुरू कर रहे हो। तो तुम सिचुएशन नहीं समझे कि ये तो हुक्म उस वक्त के लिए था, तुम आप मुसलमानों के लड़ने में कहते हो कि लड़ो और इस फितने को दूर करो, ये तो फितना पैदा कर दिया तुमने। तो फितना से मुराद वही आजमाइश है लोगों के जो भी है, लोगों ने तो इससे खींच खांच के ये भी कहा ना कि जमीर की और मुतलकन आजादी हो, कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना रहे, ऐसी फिजा पैदा कर दो कि जो जिस दीन को इख्तियार करना चाहता है अला वजल बसीरत करे और दीन महज दीन की वजह से प्रोसिक्यूशन ना हो, वो अल्लाह पे छोड़ दिया जाए कि जो अल्लाह का ही हो जाए जो अल्लाह के लिए करता है। गोया कि इन मानों में बाज ने इससे मुतलकन मजहबी आजादी पर भी इस्तदलाल किया है कि रेस की वजह से प्रोसिक्यूशन होती है, लैंग्वेज की वजह से होती है और कई वजह होती है, लेकिन मजहब के नाम पर भी बहुत कुछ होता है, तो कम अज कम मजहब के नाम पर कोई फितना और लोगों के लिए आजमाइश न रहे, जो जिस मजहब को रहे वो बेहतर है। इससे ये भी बाज ने निकाला, उस अपने पस मंजर के लिहाज से भी इसका एक मायना है कि मुसलमानों पर ये जो तहजीब और अजियत का दौर है ये खत्म हो जाए और दीन अल्लाह ही का होकर रह जाए, कोई इसमें दखल न दे, वो पस मंजर के लिहाज से, और उस लिहाज से फिर इस्लाम का गलबा ही है। फैन तहो फला उदवान इल्ला अला ज़ालिमीन, बहरहाल मैंने एक इस्तदलाल आपको बताया कि बाद ने यह कहा कि इससे जी जमीर की आजादी मुराद हो सकती है कि बस, लेकिन ये कि दीन की वजह से किसी को आजमाइश में डालना, बहरहाल जैसे मुसलमानों को डाला गया था, अब दीन की वजह से मुसलमान किसी को आजमाइश में डाले माज दीन की वजह से, ये फिर उनके लिए भी दुरुस्त नहीं है। वो तो एक जैसी बात होगी कि जिस बात से खुद उतरे आप दूसरों को कहो कि ये दीन छोड़ो, इसकी फलां दीन का नाम क्यों लेते हो, इस वजह से उनको प्रोसिक्यूशन के शिकार किया जाए, तो ये तो फिर मुसलमानों के लिए भी दुरुस्त नहीं है। इसीलिए जिम्मियों के अपने अहकाम हैं अहले किताब के, और वो बहुत कुछ एक तफसील है, अहले किताब को नंबर एक पे रखा है, दूसरों के लिए भी है। रह गया अरबों को निकाल, मुशरकों को निकालना अरब से, तो वो भी एक पॉलिसी थी कि एक इलाका टोटली ऐसा किया जाएगा, उनके लिए ये तो नहीं कहा था कि हिंदुओं की तरह कि अब तुम्हें ये कर देंगे, चले जाओ एक इलाका हमारा बिल्कुल खास होगा उसमें नहीं रहेंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं थी।
ये सारी मत वक्त का
کیا ہم یہ تو نہیں کر رہے ہیں، غلبہ دین کی تو اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، صرف یہی تو نہیں، صرف یہی تو نہیں ہے نا، یہاں تک کہ کافر جو ہے وہ عاجز ہو جائے، وہ ہم ساخرون، اور وہ دوسری آیتوں سے بھی تو بہت سی چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ان سے لڑنا، اس سے کوتاہی نہ کرنا، جہاد کے بارے میں تو بے شمار آیتیں ہیں، سورۃ انفال اور توبہ میں آپ پڑھیں گے، یہ بھی اس پس منظر میں تو واقعی لڑائی اور جہاد کا ہی تو حکم ہے مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، وقتلوہم سے شروع ہوا ہے، مکے کے حالات اور مدینے کے حالات کے لحاظ سے تو میں نے کلیئر ہے، لیکن بعض نے اس کو عموم پر لیا، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اپنا اطمینان ہے ان کا کہ فتنہ کہ میں نے آزمائش لیں، اور اس وجہ سے کہ بعض مذہب کی خاطر کسی کو ستایا نہ جائے، یہ بات نہ رہے، اب اس کے لیے بھی بہرحال ایک طاقت کوئی غالب آئے گی، کسی کو روکنے کی پوزیشن میں ہوگی تو روک سکے گی نا، ورنہ نہیں روک سکے گی، مثلاً حکومت ہی ہو اور وہ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ کسی کو اس بات سے روک سکے کہ ماں سندھی اور پنجابی کی بنا پر نہ ڈسکریمنیشن کرو، ممکن ہے حکومت کو لڑ کے یہ ڈسکریمنیشن ختم کرنی پڑے، تو قاتل ہوں کا میں نے تو اپنی جگہ ہے، ایک پاورفل ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اس قسم کی چیزوں میں نہ الجھنے دے، یہ میں نے تو یقیناً ہو سکتا ہے، باقی رہ گئے پس منظر، وہ غلبے کا معنی تو پھر بھی آئے گا، غلبے کا معنی تو پھر بھی آئے گا، ایک فریق غالب ہوگا تو دوسروں کو روکے گا کہ اس مذہب کی وجہ سے یہ نہ کرے، اور اسلام کے احکام میں یہ تو کہیں نہیں ہے، نہ مسلمانوں نے کیا ایسا، جس علاقے پہ بھی حکمرانی کی جبرن کسی کو مسلمان تو نہیں بنایا، جبرن بنانا یا اس کو جیسے ہندوستان میں مذہب مسلمان ہونے کی بنا پر وہ کوئی مارے جاتے ہیں یا شکار ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کو تو حکم نہیں ہے کہ جو تمہارے مذہب کا نہیں ہو اس کے مال لوٹ لو، اس کو فتنے میں ڈالو، اس کو سزا دو، یہ تو اسلامی احکام بھی نہیں ہے، اور یہ کر وہی سکے گا جو غالب آئے گا، غلبہ نہیں ہے تو کس کو روک سکے، اس لیے غلبے کی بات تو آتی ہے ضمن، غالب ہوگی کوئی حکومت کوئی پھر نظام اسٹیبلش کر سکے گی، غالب ہوگی تب یہ چیز نہ سکے گی، ورنہ نہیں ہوگی، بعض نظریاتی چیز تو یہ نہیں ہے، اس لیے وہ قاتل ہوں حتی لا تکون فتنۃ، میں امپلائڈ میں نہ تو غلبے کے ہیں کہ تم اتنے پاورفل ہو جاؤ کہ اب یہ بات رہی نہیں اور تم اس کو روک سکو، انڈرسٹوڈ ہے، فائرن تو اگر وہ باز آ جائے، اب وہ کافروں کے اس رد عمل کے ذکر ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ان کا اس سلوک تھا، فائرن تو اگر وہ باز آ جائے، ہو فرین تو وہ سے مراد ہوئی کافر ہے اللہ زین یقاتلون فلا عدوان الا علی الظالمین، نہیں ہوگا پھر زیادتی کرنا کسی طرح کا مگر ظالموں پر، اب اس آیت کی بھی تفسیر میں تو بہت کچھ ہو سکتا، عدوان کے میں نے تو زیادتی کیا کہ اب ہاتھ نہیں اٹھانا، لیکن ان میں سے جو مجرم ٹائپ ہوں گے وہ پھر سپیشل کیس ہو سکتے ہیں کہ ان کو پھر بھی سزا دی جائے گی، جسے آج کل کی زبان میں وہ وار کرمینل وغیرہ کہتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیز کی طرف بھی اشارہ، یہ نہیں کہا فلاں عدوان کہ آپ کوئی زیادتی نہیں کرنی، ایک تو عدوان کہا زیادتی نہیں، الا علی الظالمین، اب یہ ظالموں پر عدوان تو نہیں ہے، جزائے عدوان ہے ایک طرح کی، اور اس سے مراد ان کے خاص طرح کے ظالم لوگ، مجرم قسم کے لوگ، شاید وہ اگرچہ اس میں تو شکست کا ذکر انتہا کا ہے، وہ تو لڑے اور قید ہوئے، بعض قیدیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائے موت دلائی ہے بدر کے قیدیوں میں سے، تو فائن انتہا فلا عدوان الا علی الظالمین، پھر کسی قسم کا عدوان ہوئی ادا یادو سے، عدوان میں نے دست درازی، حد سے بڑھنا، پھر زیادتی اور دھاندلی نہیں کی جائے گی اگر وہ باز آ جائے، مگر ظالموں پر، یعنی ان میں سے کوئی مکار ہو، کوئی بری نیت رکھتے ہو، ان کا پاسٹ کچھ ایسا ہو، ان کو سزا دینی ہے، وہ الگ بات، یہ بات کافروں کے لڑنے کی بیان ہونے کے بعد آگے بھی یہی مضمون چل رہا ہے، یہ جہاد کے احکام بلکہ قتال کے احکام ہیں، شاید یہی ہو، انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ جو لڑنے کا حکم دیا گیا تھا مسلمانوں کا ڈنگ نکال، بھائی سیدھی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلاموں کو مخاطب نہیں کر رہا، یہ تو کسی حکمران قوم کو مخاطب کر رہا ہے، اس میں کسی وقت وہ حکمران نہ ہو وہ اور بات ہے، لیکن بیسیکلی وہ حکمرانوں کو خطاب کرتا ہے، ان آیتوں کے بارے میں کسی نے انہی آیتوں سے نکالا جی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، ساری باتیں اسی سے پیدا ہوئی ہیں نا، پادریوں نے اس پہ بڑا بہت کچھ زور دیا اور اس زمانے کا بڑا ایک عام اعتراض ہوتا تھا اسلام پر کہ اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا, اس میں کوئی خوبی تو تھی نہیں, وہ ایک الگ بات ہے. الشہر الحرام و بالشہر الحرام, ادھر کہا ہے نا کہ مسجد حرام میں لڑے تو تم وہاں بھی لڑو. اب کیونکہ مسجد حرام اور اشور حرم ان کا احترام بہت زیادہ تھا, کافر بھی کرتے تھے اور مسلمان بھی, اس بار یہ اتنا ڈیپ روٹیڈ بھی تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آتا تھا کہ ان مہینوں میں اس جگہ پہ قتال وغیرہ بالکل جائز نہیں ہے. تو اس میں مسلمان بھی جھجکتے تھے کہ پھر ان مہینوں میں کیا ہو, تو اس کا قرآن نے جواب دیا ہے کہ اگر وہ اشور حرم کا احترام نہیں کرتے ماذا, اس لیے کہ تم تو اب ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے لہذا اب ان کو مارنا بڑا آسان. کوئی آدمی نماز پڑھ رہا اور دوسرا کہہ کہ اب تو یہ سلام نہیں پھیرے گا, ابھی گولی چلا, وہ تو اس طرح کی بات ہوئی. اس لیے قرآن نے یہ کہا شہر الحرام بشہر الحرام, عزت والے مہینے تو عزت والے مہینے کے بدلے میں ہے. یہ جو لفظ آیا نا الشہر الحرام, لفظ میں نے عزت والا مہینہ, بشہر الحرام ہے عزت والے مہینے کے بدلے میں, عزت والا مہینہ ہے عزت والے مہینے کے بدلے میں, یوں ہے لفظی ترجمہ. الشہر الحرام پہلے لفظ آیا المسجد الحرام, عزت والی مسجد, الشہر الحرام عزت والا مہینہ, یہ دسویں بارے میں آئے گا کہ قرآن کریم نے چار مہینوں کو, چار کی گنتی کا ذکر قرآن میں آیا ہے, منہا اربعۃ الحرم, کہ چار مہینے سال میں عزت والے ہیں. وہ کون سے چار مہینے ہیں یہ بات حدیث سے معلوم ہوتی ہے اور عربوں کی تاریخ سے معلوم ہوتی ہے, قرآن نے ان مہینوں کا نام نہیں لیا. اور بتایا گیا ہے کہ وہ مہینے ہیں, ایک تو رجب کا مہینہ, یہ الگ تھا, اور تین کنسیکٹو مہینے ہیں شوال, ذیقعد اور ذوالحج. ان مہینوں میں گویا کہ یہ عشر و حرم, اور حرم ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان دنوں میں جیسے کہ دسویں پارے میں آئے گا لڑائی جھگڑا قتل و غارت بالکل نہیں کر رہا ہے. عرب اس بات کے اتنے پابند تھے کہ ادھر چاند دکھائی دے جاتا ہے شوال کا, ادھر ان کی جو ہے وہ تلواریں نیام میں چلی جاتی تھی, خود بخود ایک سیز فائر ہو جاتا تھا. تو ان مہینوں کا اس میں اگر یہ سنگل جنس کے مہینوں میں لے تو پھر یہ مہینہ ہوگا, سارے چار مہینے بھی مراد ہو سکتے ہیں. یوں یہ مہینے ختم ہوں گے پھر ایک دوسرے کے سر کا دشمن ہے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ شہر حرام تو شہر حرام کے بدلے میں ہوگا, مطلب یہ ہے کہ کوئی شہر حرام کی عزت کرے گا تو ٹھیک ہے پھر تم بھی کرو گے, اگر وہ شہر حرام کی عزت کو یہ بہانہ بنائے کہ ہم ان پر حملہ کرے تو پھر تم پر بھی اس کی عزت کوئی ضروری نہیں, پھر تو لڑنا ضروری ہو جائے گا. یہ معنی ہے شہر الحرام بالشہر الحرام, شہر حرام تو شہر حرام کے بدلے میں ہے, تم شہر حرام کب سمجھو گے اگر وہ بھی سمجھے, اگر وہ نہیں سمجھتے تو یہ تم پر تو پابندی نہیں ہے کہ مرو لیکن شہر حرام میں ہاتھ نہ اٹھاؤ. نہیں وہ تو ویسے کہتا ہے عزت کی وجہ سے رہتے کرتے ہیں, محرم اشور حرم میں نہیں ہے, جو اشور حج ہے نا اصل وہ ہے تین مہینے اور چوتھا رجب. کہتے ہیں کہ رجب عمرے کا عام مہینہ ہوتا تھا, اللہ عالم شاید ہو رجب اور تین مہینے ہو, یہ عربوں کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پریکٹس یہ تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوتا ہے. پرویز صاحب نے کہا اس پہ کہ قرآن نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ اقوام عالم کو چار مہینے سال میں مقرر کر لینے چاہیے کہ ان میں نہ لڑے. وہ اگر دسویں پارے میں چار کا ذکر آتا ہے نا تو گویا کہ ابھی کوئی طے وے نہیں ہوا, قرآن کی ایک پروپوزل ہے کہ چار مہینے یوں بنا لیں اور کم از کم چلیے آٹھ مہینے لڑو, چار مہینے تو امن سے گزریں گے. والحرمات قصاص, حرمات جمع ہے حرمتن کے, واحد میں رے کی جزم ہوگی, حرمتن کے معنی بزرگی یا عزت کا ہے. حرمت عام استعمال ہوتا ہے کسی کی, کسی کا احترام. اور قصاص بدلہ ہے, حرمات ہو جمع آیا ہے اور خبر قصاصات نہیں ہوتی کیونکہ قصاص کا لفظ واحد تثنیہ جمع اس کا کوئی نہیں ہوتا. جیسے آپ کہتے ہیں طلب العلم فریضت ہو, طلب تو مذکر ہے فریدہ بظاہر مؤنث ہے, تو اس میں تذکیر تانیث کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا. مبتدا خبر ہے، والحرمات کے ساس اللہ، اور جو حرمتیں ہیں یعنی مہینوں وغیرہ کی یا دنوں کی بزرگیاں ہیں، تو وہ بدلہ ہوتی ہے. بدلہ ہوتی ہے کہ میں نے یہ کہ عوض میں ہوتی ہے، کوئی تمہارے ساتھ نہ کرے تو پھر تم بھی قصاص میں اس کی حرمت ختم کرو گے. یہ میں نے والحرمات و قصاص ہو، اشہر حرم ہو یا دوسری حرمتیں جو مراد تو اشہر حرم کی ہیں، یہ حرمتیں تو عوض میں ہوتی ہیں. مطلب عوض کا یہی ہے کہ کوئی نہ کرے اور تمہیں اس کی وجہ سے نقصان پہنچے تو پھر ٹھیک ہے، تم پر سے بھی وہ منع. فمن اعتدا، اسی کو پھر مزید وضاحت کی ہے، فمن اعتدا علیکم، بس جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تم بھی زیادتی کرو اس پر. اب دیکھیے اعتدا یہ زبان کا محاورہ ہے، ورنہ زیادتی کرو تم، بات تو یہ ہے کہ زیادتی کا جواب دو، اور آگے آتا ہے فاعتدوا علیہ، تم بھی اس پر زیادتی کرو، یعنی وہ فعل بظاہر زیادتی کا ہی معلوم ہوتا ہے، اگر وہ لڑنے لگا تم بھی لڑو. بمثل ما اعتدا علیکم، مانند اس کے جو اس نے تم پر زیادتی کی، یعنی اتنی زیادتی. یہی بات آگے سورہ شورہ وغیرہ میں بھی یہ مضمون آئے گا، تو جو تم پر زیادتی کرو تم بھی ان پر زیادتی کرو ویسی ہی جیسے کہ انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے. دوسرے لفظوں میں یہی ہوگا کہ زیادتی کا جواب تم دو اسی طرح سے جیسا سلوک انہوں نے کیا ویسا کرو. تو چاہے وہ اشہر حرم میں ہو، چاہے مسجد حرام میں ہو، چنانچہ مکہ پر جو قبضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا وہ انہی آیات کے ایک طرح کے عمل میں تھا. فاتقوا اللہ، مگر اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. وعلموا، اور اس بات کو جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالی متقیوں کے ہی ساتھ ہے. یہ تقویٰ کا بار بار حکم اور اعتدا کا بھی عجیب کمبینیشن ہے، اور بڑا ایک نازک فرق ہے اس میں ملحوظ رکھنا کہ کہاں میں نے رکنا ہے، کہاں آگے بڑھنا ہے. بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا عملی نمونہ تو موجود ہے سارا. مکہ تک فتح ہوا، وہاں آپ نے جو پریکاشن لیے، جس طرح احکام دیے، پھر بھی اس کے باوجود کچھ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ایک گروپ سے، وہ ساری باتیں اس کو ظاہر کرتی ہیں کہ ان آیات کو ان کی روح کے ساتھ نافذ کیسے کیا تھا حرم میں. اور اس پر اس سے زیادتی پہلے قریش کر چکے تھے، مسلمانوں کے حلیفوں کو قتل کرایا تھا انہوں نے، خانہ کعبہ میں بھی ان کے ساتھیوں نے نہیں چھوڑا تھا. وہ اس میں سامنے رکھے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ آیتیں کیا حکم دیتی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کس طرح عمل کیا. رہ گیا اب کے حالات میں ان کو اپلائی کرنا، تو ممکن ہے کہ سچویشن کو ہم نہ سمجھیں اور کسی غلط سچویشن پہ ان آیات کو اپلائی کر دیں. یہ بھی بڑی قرآن کریم کی آیتوں کو جس قسم کی سچویشن پہ اپلائی ہوتی ہے اس کو سمجھنا، یہ تو بہت بڑا تقویٰ بھی اور بڑی ذہانت بھی درکار ہے، دونوں باتیں درکار ہیں. سچی بات یہ، بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کا واقعہ یا عام جنگوں کے ان آیات کا، اس میں جو جو حکم دیا گیا فاتدوا علیہ مثل ما اعتدا علیکم واتقوا اللہ وغیرہ، وہ تقویٰ بھی اور سب کچھ ساتھ تھا. یہ تو تھا جہاد کے ضمن میں اور قتال کے ضمن میں مسجد حرام اور اشہر حرم، عزت والے مہینوں کی پابندیاں، کیونکہ ایسے واقعات ہوئے تھے مسلمانوں نے. یہ آگے بھی آئے گا، مسلمانوں کا آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا جنگ بدر سے کچھ عرصہ پہلے ایک گروپ بھیجا گیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ چاند کے بارے میں اختلاف تھا کہ ابھی چاند دکھائی دیا ہے یا نہیں دیا. بہرحال ان کی کسی سے جھڑپ ہو گئی اور ان کا خیال تھا مسلمانوں کا چاند نہیں دکھائی دیا، کافروں کا بھی چاند دکھائی دیا تھا، اور لو جی مسلمان تو اب اشہر حرم میں بھی قتل کرنے لگے. یعنی اپنی طرف سے تو وہ الزام اس طرح کے لگاتے تھے، تو قرآن نے پھر کہا کہ وہ اشہر حرم میں، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہوئے خانہ کعبہ کی یہ عزت کرتے ہو کہ لوگوں کو وہاں سے نکال دیا، تو اس ریٹیلیشن کی یہ بات ہو رہی ہے. اپنی طرف سے وہ بڑا الزام لگاتے تھے، کیونکہ عرب کو اس سے محرک کیا جا سکتا تھا، دیکھو جی خانہ کعبہ کی عزت بھی یہ نہیں کرتے، مولوی جیسے سب سے بڑی بات یہ، دیکھو جی رسول پاک کی عزت بھی نہیں کرتے، اس سے زیادہ اور کسی کو کیسے کسی کے خلاف بھڑکایا جا سکتا. تو لوگوں کو بھڑکانے کے لیے تو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو جی یہ تو اشہر حرم اور مسجد حرام کی عزت بھی انہوں نے نہیں کی. تو اس کے جواب میں یہ باتیں آئی تھی کہ تم نے کون سی عزت کی، اور مسلمان مارے کھاتے رہیں گے نہیں ہے، اگر کوئی ان کو ان مہینوں کی وجہ سے نقصان پہنچائے تو پابندی کوئی لازمی نہیں ہے. چنانچہ یہ آگے بھی آئے گا، یا سلون کا نشار حرام کے تعلق تھی،
اشہر حرم کا
ہاں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں. انفق ينفق انفاقا کہ میں نے خرچ کرنا ہوتا ہے, اصل میں نکالنے کا معنی اس میں آتا ہے. نفق سرنگ کو بھی اسی لیے کہتے ہیں. منافق کا لفظ بھی ویسے اسی سے مادے سے نافق ينافق منافق ہونا, اس کے بھی معنی کچھ اسی طرح سے نکالے گئے کسی چوہے کے بلوں سے وہ معنی پیدا کیا گیا ہے. بہرحال انفق ينفق انفاقا خرچ کرنا, خرچ کرنے کی عربی اور بھی کچھ ہوگی, صرف بھی آتا ہے اور بھی, لیکن انفق ينفق مال خرچ کرنا. یہاں انفقو فی سبیل اللہ, دیکھیے مال کا ذکر نہیں ہے لیکن انفاق آتا ہی مال اور پیسے خرچ کرنے کے لیے, محنت کرنا ہمت لگا دینا وغیرہ, اس کے لیے انفاق کا لفظ نہیں آتا, آتا پیسے خرچ کرنے کے لیے. تو پیسہ خرچ کرو یا انڈرسٹوڈ معنی ہے یا محاورے کا معنی ہے, فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں. ولا تلقوا اور مت ڈالو, بے ایدی کم التحلو کہتے القا یلقی القا ان میں نے ڈالنا یا پھینکنا, بے ایدی کم اپنے ہاتھوں سے, ید کی جمع اے دن اے دن اے دین اے دن, رفعنا سب جر اس کی جمع کی یوں ہوتی ہے اے دن اے دین اے دن, مضاف ہوگا تو ایدی ہو جائے گا. بے ایدی کم اپنے ہاتھوں سے, تمہارے ہاتھوں سے, اور مت پھینکو اپنے ہاتھوں سے, الی تہلکہ ہلاکت کی طرف. تہلکہ تفعلہ کا وزن ہے ہے لام کاف سے, اور معنی اس کا وہی ہے ہلاکت, جیسے یہ تہلکہ آیا ہے لام کا پیش پڑھتے ہیں. تفعلہ کا وزن نہیں ہے جیسے تفعیل کا آتا ہے نا مصدر کا, یہ ثلاثی کا ہی ایک مصدر یوں ہے, یہ نہیں ہے کہ حلہ کا یوں حلقوں سے تحلیق بنے اور تحلے کا وہ پھر لام کی زیر ہونی چاہیے تھی, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ ہلاکت کے لیے ہی ایک مصدر ہے تحلقہ, اور ثلاثی کے مصدر بے شمار ہوتے ہیں. حلقہ یا حلقو ہلاکن و تحلقہ تن, اور خدا جانے اور بھی لکھے ہوئے ہوں ڈکشنری دیکھیں, بعض اب پانچ پانچ چھ چھ مصدر لکھے ہوتے. تحلقہ ہلاکت ہی کے معنی میں ایک مصدر ہے ہلام کا. اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی طرف, مت پھینکو مت ڈالو, مراد ہے اپنے آپ کو. لا تلقو کے بعد ایک طرح کا ولا تلقو انفسکم بے ایدی کو ملا تعلقہ, یہ نہیں مراد کہ مال نہ پھینکو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں, وہ پیسے برباد نہ کرو. کہنے کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ تلقو میں کس چیز کو پھینکنے کا حکم ہے, یہ تو ہے اپنے ہاتھوں بربادی میں نہ ڈالو, لیکن کس چیز کو نہ ڈالو, مال کو نہ ڈالو, یہ بھی میں نے ایک طرح سے ہو سکتا ہے کہ مال بچا کے رکھو گے راہ خدا میں نہیں لڑو گے وہ مال بھی برباد ہو جائے, اور انفسکم بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جہاد کے لیے پیسے نہیں خرچ کرو گے تو پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. اتنا خرچ کرو کا تو نہیں رہا, تو خدا کے راستے میں اور جنگ کا ذکر ہے, لیکن جس پس منظر میں ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو. ڈالو اپنے آپ کو کریں تو پھر ہلاکت میں ڈالنا, زیادہ خرچ کرنا تو ہلاکت نہیں ہے. یا تو میں نہ کریں کہ اس پیسے کو ہلاکت میں نہ ڈالو یا اپنے آپ کو نہ ڈالو, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد نہیں کرو گے تو تم بھی مرو گے, تمہارا پیسہ بھی جائے گا. یہاں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد کے لیے خرچ کرنا, پس منظر میں دیکھیں نا آیتوں کو, اس آیت کو الگ کاٹ کے دیکھیں تو پھر تو چلیے فی سبیل اللہ, پھر تو اس صورت میں بھی ہوگا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ میں نے جنرل بھی بنتا ہے عام بھی, لیکن آیات جہاد کے پس منظر میں میں نے یہ بنتا ہے کہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرو اس جہاد وغیرہ کے لیے جو درکار ہو, اور گویا کہ اگر نہیں کرو گے تو تم اپنے آپ کو یا اپنے مال کو ہلاکت میں ڈال رہے ہوگے. وَأَحْسِنُوا اور نیکوکاری کرو, ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو, احسان کرنے والوں کو سے محبت رکھتا ہے, پسند کرتا ہے ان کو. یہ احسنو جہاد کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے, بڑے اچھے طریقے پر یہ سارا کام کرنا وغیرہ. احسان کا وہ معنی جو حدیث میں ہے وہ بھی یہاں اپلائی کرتا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, جہاد کے احکام کے بعد اب حج کے احکام شروع ہوتے ہیں, اور تم مکمل کرو حج کو اور عمرہ کو اللہ کے لیے. اَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج کو اور عمرہ کو مکمل کرو اللہ کے لیے. مکمل کرو کیوں کہا ہے, ادا کرو صرف کیوں نہیں کہا, اس سے کیا امپلیکیشن ہے؟ ایک یہ ہے کہ حج اور عمرہ کی ایک دفعہ جب آدمی نیت کرے تو اب اس کو اینڈ تک پہنچانا ضروری ہے. اگر وہ بیماری کی وجہ سے, کسی ان ایکسپیکٹڈ چیز کی وجہ سے وہ رہ گیا اور پھر کراچی سے نیت باندھی اور پھر واپس آنا پڑا, یہ حج اس پر ضروری ہو گیا, اس کی قضا اس نے دینی ہے, لازمی ہو گیا کیونکہ اس نے نیت کر لی تھی. یہ ہے اتمو کا معنی کہ اس کو پھر اس کے تمام اعمال پورے کرو, اور اسی لیے پھر اس آیت سے یہ معنی نکالتے ہیں ہمارے ہاں عموماً کہ جب احرام باندھنے لگو اور عمرہ کرو یا عمرہ یا حج کا, تو نیت میں یہ بھی داخل کر لیا کرو کہ اگر کوئی مجھے مجبوری لاحق ہو جائے اور مجھے یہ سارا احرام وغیرہ کھولنا پڑے تو اس کی گنجائش بھی رکھ لو کہ میں نیت کرتا ہوں عمرہ یا حج کی, ماں سوائے اس کے کہ مجھے کوئی مجبوری لاحق ہو جائے, بیماری یا کوئی اور چیز اس کی وجہ سے میں پورا نہ کر سکوں. تو یہ اگر وہ شروع میں کہہ لے تو پھر اس پر وہ واجب نہیں رہے گا, جیسا کہ آگے آتا ہے, یعنی اس پر جاتے جاتے جدہ میں بیمار ہو گیا اب آگے جا ہی نہیں سکتا, یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے اس اتمو کے لفظ سے یہ مسئلہ فقہا نے نکالا ہے کہ اس کو مکمل کرنا ہے. ونس وہ شروع ہو گیا احرام باندھا تو اب وہ عمرہ ہے تو وہ بھی پورا کرنا, حج ہے تو وہ بھی پورا کرنا. فوت ہو جائے تو اور بات ہوگی, اس طرح کے اس پر فوت ہو جانا تو خیر کسی کے بس میں نہیں ہے, بیمار ہو جانا اور رکاوٹیں ہوتی ہیں. کچھ رکاوٹوں کا ذکر تو انہیں آیتوں میں آیا, مسلمانوں کو اس سے واسطہ پڑا. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ احرام باندھتے وقت نیت جب کرو تو ساتھ ایک طرح کا یہ بھی کہہ لو کہ سوائے اس کے کہ میں بیمار ہو جاؤں یا کوئی مجبوری ہو تو میں اس حج کی نیت کر لوں. تو اس نے وہ تو شروع تو نہیں نہ کیا, وہ تو شروع تو نہیں نہ کیا. اصل حج کا عمل شروع ہوتا ہے جب آپ احرام باندھ کے آگے چلتے ہیں, اس وقت سے آپ کا عمرہ یا حج کا عمل شروع ہوتا ہے. تو یہ اتمو کے لفظ سے کہ اس کو پورا کرو, پورا کرو سے یہ معنی نکلتا ہے کہ اس کی ایک دفعہ نیت کی تو اب آخر تک سارے اعمال بجا لانا ہوں گے. دوسرے رہ گیا للہ ہے, تو اس میں اس کو خلوص بھی آتا ہے, توحید بھی آتی ہے, سب کچھ کہ یہ اللہ کے لیے کرو, کسی اور مقصد کے لیے نہیں, وہ تو واضح ہے بات. اتمو کا چونکہ حکم تھا پورا کرو کمپلیٹ کرو, اس لیے ایک استثناء کہ راستے میں کسی وجہ سے رک گئے, اب اس کا ذکر ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, اگر تم کو روک دیا جائے, فعل مجہول ہے, احصر یحصر گھیر لینا, یہ صادر حصار تو آپ نے پڑھا ہوگا, محاصرہ کا لفظ پڑھا ہے, حاصرہ یحاصرہ محاصرہ گھیر لینا, اس سے احصر یحصر کہ میں نے کسی کو گھیر لینا اور روک دینا, احصر وہ گھیرے میں آ گیا یا روک دیا گیا, یہ معنی ہے مجہول کا. احصر تم فعل مجہول باب افعال سے, احصر یحصر اس نے روک دیا, لفظی معنی اس نے اس کو گھیر لیا, گھیرے میں لے لیا, آگے نہ جانے دیا, کہیں بڑھنے نہ دیا. مجہول آیا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, اگر تم گھیر لیے جاؤ, گھیر لیے جاؤ میں کیا چیز شامل ہے, ممکن ہے دشمن روک دے جیسے حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا, ممکن ہے کوئی بیماری ہو, کوئی اور چیز واقع ہو جائے, وہ سب احصار میں آتا ہے, یعنی کوئی معنی پیدا ہو جائے. أُحْصِرْتُمْ تمہارے لیے کوئی معنی پیدا ہو جائے, یہ بھی بامحاورہ ترجمہ ہو سکتا ہے. تم گھیرے باب افعال سے آتا ہے, سلاسی سے ہوگا حسر یا حسر ہو، میں نہیں کہہ سکتا کس معنوں میں ہوگا. بہرحال اس سے انحصار یہ بھی اسی سے نکلتا ہے، وہ بھی ایک گھیرے اور محدود کر دینے کا معنی ہوتا ہے. اس میں حصار، محاصرہ، یہ سب اس سے لفظ نکلے ہیں. ہے سواد رے مادہ سے احصر، تم گھیر لیے گئے، قید کر لیے گئے. ایک جگہ قید وہ غریب صحابیوں کے بارے میں آتا ہے نا، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، ان غریبوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، یعنی وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں اور کھانا کمانا اور رزق ان کے لیے پوزیشن، اصحاب صفا کی طرف اشارہ ہے. تو احصروا في سبيل الله، اللہ کے راستے میں گھیرے گئے یعنی بند ہو گئے. ان معنوں میں قید ہونا، ریسٹرکشنز کے اندر ہونا، یا خود سیلف امپوزڈ ریسٹرکشنز اللہ کی راہ میں کچھ لگائے، وہ مراد. تو احصر تم، اگر تم گھیر لیے جاؤ، اور بامحاورہ ترجمہ ہوگا اگر تم روک دیے جاؤ. کیا کیا ترجمہ اردو والوں نے؟ روک دیے یا گھیر لیے جاؤ، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا گھیرے جاؤ. اور کسی نے روک دیے جاؤ، وہ گھیرنے کا گویا کہ زیادہ بامحاورہ ترجمہ ہے. روک دینے میں تو کئی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، گھیر لینے میں تو گویا کہ کسی دشمن نے گھیرا یا کچھ، اگرچہ اس میں ہو تو سکتا ہے حالات تمہیں گھیر لے. گھیر لیے جاؤ میں بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. بس وہ روک دیے گئے، یعنی کوئی وجہ پیدا ہو جائے کہ اب تم حج وغیرہ کو مکمل نہیں کر سکتے. فمستے سارا مینا الحدی، بس جو کچھ میسر ہو قربانی میں سے، یعنی فمستے سارا مینا الحدی، اس کا معنی یہ ہے فعلیہ ما استے سارا مینا الحدی، اس شخص پر جو روک کیا جائے. یا علیکم، تم پر پھر اس صورت میں ہوگا کیونکہ آگے صیغہ مخاطب کا آیا. فعلیکم مستیسر من الہدیہ، پھر تم پر ضروری ہے جو کہ میسر ہو ہدیہ میں سے. استیسر یہ سین رے سے ہے، اور یہ تیسر کے معنی میں ہے جو آسان ہو، جو کچھ مہیا ہو سکے آسانی سے. یہ سین رے، یہ تو باب استفعال ہے. استیسر یستیسر، آسانی سے مہیا ہونا، آسانی سے حاصل ہونا، یا اپنی توفیق میں ہونا، یہ میں نے بھی ہو سکتا ہے. فما استیسر، جو اس کو توفیق ہو، جیسا وہ دے سکے. من الہدی، قربانی میں سے. ہدی کا معنی ہے قربانی کا جانور، اور مادہ ہیدال یہ ہے، اسی سے ہدایت بھی نکلا ہے، اسی سے اور بھی. ہدی کا معنی طریقہ اور سنت کا بھی ہوتا ہے. ایک ہدی کا معنی ہے قربانی کا جانور، اور خاص طور پر زیادہ تر ہدی قربانی کے اس جانور پر بولا جاتا تھا، اور قرآن میں ان معنوں میں ہی آئے گا سورۃ المائدہ میں، جو عرب لوگ جب عمرے یا حج پر جاتے تھے تو ساتھ لے جاتے تھے کہ ہم مکہ میں جا کے یہ ذبح کیا کریں گے. اب یہاں سے کراچی اور لاہور سے تو کوئی نہیں لے جا سکتا، لیکن عرب میں یہ لوگ لاتے تھے. بلکہ ان کے کچھ احکام آئیں گے ان جانوروں کی، ایک علامت، جیسے ہمارے ہاں قربانی کے دمبوں کو مہندی لگا دیتے ہیں یا رنگ لگا دیتے ہیں کہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ قربانی کا، تو وہ لوگ بھی گلے میں کچھ چیزیں ڈالتے تھے، اور عرب لوگ ان کو چھیڑتے نہیں تھے کہ یہ خانہ کعبہ کی نیاز جا رہی ہے. تو ہدی کا لفظ بولا اس قربانی کے جانور پر جاتا ہے، لیکن مطلقاً قربانی کے معنوں میں آئے گا. تو پھر وہ قربانی وہاں بھیج دے گا. آگے پھر اس کا بیان، قربانی وہ کہاں کرے گا، کس جگہ کرے گا. تو گویا کہ اگر راستے میں روک دیا گیا تو ٹھیک ہے، وہ احرام کھول دے گا. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد آپ نے جب کھولنا ہے تو اس کے کھولنے میں، حج میں تو وہ قربانی بھی ہوتی ہے، اور وہ بھی اگر کہ خاص طرح کے لوگوں پر ہے، تین قسم کا حج ہے، لیکن قربانی کرنے کے بعد احرام کھولتا ہے آدمی، اس سے پہلے نہیں. یا دوسری صورت، بال وغیرہ کٹانا وہ احرام میں ہوتا ہے، اس میں قربانی نہیں ہوتی، بشرطے کہ جو سات لوگ لے جائیں قربانی उस पर है, जो साथ नहीं ले जाता उस पर उम्रे की कोई कुर्बानी नहीं है, उम्रे की कोई कुर्बानी नहीं है। लेकिन अरब लोग उम्रे के लिए भी ले जाते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए चले थे और कुर्बानी के जानवर साथ लिए हुए थे हुदैबिया के मौके पर, और रास्ते में रोक दिए गए। तो फिर आपने सबको कहा कि एहराम खोल दो, और लोग झिझके, क्योंकि प्रैक्टिस थी ना पुरानी कि ये तो कुर्बानी के बाद खोलना चाहिए। आपने सबसे पहले कुर्बानी भी वही की और वो, तो इस लिहाज से वो जो कुर्बानी का है यानी वो एहराम खोल देगा, जहां रोक दिया जाए वही वो कुर्बानी शायद वही कर दे, या खाना काबा में भेज सकता है तो भेजे, आगे जिक्र होगा, लेकिन कुर्बानी वो देगा क्योंकि अब उसको एहराम खोलना जरूरी हो गया है। वो आगे नहीं जा सकता, हज पूरा नहीं कर सकता, उमरा पूरा नहीं कर सकता, तो एक ही सूरत है कि कुर्बानी दे और खोल दे जो कि उसने बाद में करना था। ये कुर्बानी वो कहां दे, क्या काबा में भेजे या जिस जगह रोक दिया जाए, इसके बारे में आगे कुछ बात आ रही है और मसाइल में इख्तलाफ है। वला तहलकू रुसकुम, दूसरी अलामत है सिर मुंडाना, यानी उस एहराम से बाहर आना, वो एक बात जो है वो सिर मुंडाने की भी है। वला तहलकू रुसकुम, और तुम अपने सर ना मुंडाओ, हालाका या हले को, मुंडना का मायना ही बनता है मुंडवाओ, तो हम उर्दू में तर्जमा करेंगे, हालांकि यह देखो मुंडना, रुसकुम तुम अपने सिरों को नाम मुंडो, किया उन्होंने तर्जमा मुंडवाओ, मुंडवाओ वो होता ही ऐसा ना, दूसरे से कराया जाता है। तो हालांकि कुरान करीम में मुहल्लकीन भी आया है, हल्ला का युहल्ले को भी आता है, सुलासी से भी आया है हालांकि यह देखो सर मुंडवाना, असल में तो मुंडना ही मायना, हालांकि रा सहू का मैंने उसने अपना सिर मुंडा, लेकिन क्योंकि किसी दूसरे को कहा जाता है इस वजह से मुंडवाने का तो मुआवरा तर्जमा है। अगर खुद एक आदमी कहीं बाल मुंड रहा हो तो इसके लिए फेल हालांकि ही आएगा, तो है उसका मैंने भी यही है, हल्ला का रा सहू व हला का रा सहू, तो मुंडने का मैना है लेकिन मुंडवाने का मैना इसलिए कि दूसरे से ये काम कराया जाता है। ये मैंने भी हो सकता है हालांकि रास हो, उसने दूसरे का सर मूंड दिया, यानी जुबान के लिहाज से ये मैंने हो सकता है। वला तहलकू रुसकुम, और तुम अपने सर ना मुंडवाओ, क्यों कि सर मुंडवाना एहराम खोलने की बात होती है, अमूमन होता यह है कि पहले कुर्बानी फिर सर के बाल मुंडवाए जाते हैं, हज में यही होता है। उन दोनों बातों का जिक्र किया है कि कुर्बानी तो ये देगा जितनी इससे हो सकती है, एक दुम्बा दो दुम्बे जो भी है, अगर रास्ते में रोक दिया गया कुर्बानी इसके लिए जरूरी होगी ये दे, और दूसरा उस कुर्बानी के बारे में ये हुक्म है कि अभी सिर के बाल नहीं मूंडने, यानी एहराम खोल नहीं देना, हत्ता यबलो वाला हदी व महिला, यहां तक कि कुर्बानी अपनी जगह पे पहुंच जाए, ये है असल हुक्म, हत्ता यबलो अल हदियो महिला, यहां तक के कुर्बानी अल हदियो कुर्बानी, देखिए जो कुर्बानी के जानवर की जिन्स है ना उसे तो कहते हैं अल हदियो या हदियो, उसमें से एक हो तो हदियतुन भी उसे कहते हैं, हदियतुन और है वो भी इसी मादे से निकला, तोहफा और गिफ्ट के माने में वो लफ्ज हदियतुन होता है, लेकिन हदियतुन एक जानवर ये दुम्बा ये बकरी जो कुर्बानी के लिए वो होती है तो ना, और वो जो जिन्स है जो कुर्बानी के लिए जाता है जानवर, कुर्बानी के जानवर उसके लिए लफ्ज एक ही होगा, ये ऐसा ही है जैसे बकरुन और बकरा तुंद होता है वहादत के लिए तेल ये लगती है। तो ये अब लोग अल हदियो महिला, कुर्बानी का जानवर अपनी जगह पे पहुंच जाए, महिल महलेलुन मफेलुन का वजन है हल्ला या हिल्लो, मैंने उतरना नाजिल होना किसी जगह पहुंचना, महल उसका इसमें जर्फ है, नाजिल होने उतरने की जगह ये तो होगा मैना मफ़ऐलुन के वजन पर, हल्ला या हिल्लो उतरना नाजिल होना, हल्ला या हुल्लो भी होता है बाल बन, हल्ला या हुल्लो या हिल्लो भी शायद हो, हत्ता तहुल्ल औ तहुल्ल करीबम में दार हिम नसर यंसोर से कुरान में आया, वैसे हल्ला या हुल्लो और उससे इसम ज़र्फ फिर बहरहाल महल, हालांकि महलल होना चाहिए محل انہوں نے محل بھی استعمال ہوتا ہے، محل بھی عام اردو میں استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی، اور محل اس سے وہ کہ دوسرے طریقے پر بنا لیا. ہاں اپنی جگہ تک، محل اس کے جو پہنچنے کی جگہ ہے جہاں، یہ میں نے یہاں نہیں ہے کہ جہاں اس نے حلال ہونا ہے ذبح ہونا ہے، ذبح کا معنی نہیں ہے، اگرچہ مراد بھی ہوگا کہ وہ اپنی جگہ تک پہنچ جائے، مراد یہی ہے کہ وہ وہاں ذبح کر دیا جائے. تو سر تب بدا جب کہ قربانی ہو جائے، یہ کس جگہ ہو، راستے میں روک دیا جائے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے وہ حرم سے باہر ہی وہی جانور قربان کر دیے تھے. اب یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرے گا، اگر وہ بھیج سکتا ہے کہ بھائی تم بھی خانہ کعبہ میں جا کے میری جگہ قربانی کرنا، تو یہ بھی مسائل میں بیان ہوا ہے کہ وہ جانور بھیج دے گا، خود بیمار ہو گیا آگے نہیں جا سکتا، کسی نے روک دیا کہ اچھا جب وہ وہاں سے باہر جائے گا تو میں احرام تب کھولوں گا، یہ بھی ہوتا. ابھی مکہ میں پچھلے 2 سال سے یہ بات ہوئی ہے، اور پچھلے 85 میں ہم گئے تو ہم نے وہاں سے پوچھا ان سے، انہوں نے یہ بندوبست کیا ہے کہ وہ کچھ رقم لے لیتے اور ایک فارم سا ہوتا ہے اس پہ ایک طرح کا حاجی دستخط کر دیتا ہے کہ میں آپ کو کفیل بناتا ہوں میری طرف سے حاجی، اور قربانی جو ہے آپ کر دیں. شرعی صورت تو یہی بنتی ہے نا، یہ تو نہیں کہ بینک کو پیسے دیے چلو جی میری چھٹی ہوئی، پیسے تو آپ نے نہیں دینے، کرنی تو قربانی ہے. تو وہ کرتے ہیں کہ اتنے پیسے فی بھیڑ یا بکری، اور اس پہ کچھ چارجز لگا کے کچھ 400 کے ریال کے قریب بنتا تھا، یہ 85 کی بات تھی، اب کیا صورت ہے ہمیں نہیں معلوم. اور وہ حاجیوں کو دیتے تھے کہ قربانی آپ کی طرف سے، سارا وہ گورنمنٹ کا کوئی انتظام ہے، راج ہی کو بینک کا بڑا وہ کر دے گا. لوگوں کو شبہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھائی شاید کوئی پرائیویٹ ادارہ ہو، ٹھگ بازی نہ ہو، لیکن چونکہ وہ گورنمنٹ سپانسرڈ ادارہ ہے، بہرحال یہ امکان تو نہیں تھا. البتہ مزید تسلی کے لیے انہوں نے ایک قاعدہ رکھا تھا کہ سب لوگ وہاں نہیں جا سکتے کہ جانور جہاں سے باہر ہوں گے، اگر 30 حاجی مل کر ایک کو اپنا نمائندہ بنا دیں، یہ ہمارا نمائندہ ہے، 30 اکٹھے پیسے جمع کرائے اور کہے یہ ہمارا ریپرزینٹیٹو ہے، تو 30 میں سے ایک کو ذبح خانے میں جانے کی اجازت ہوگی، وہ وہاں کے جا کے دیکھ لے کہ میرے 30 جانور 30 ساتھیوں کے ذبح ہو گئے ہیں، اپنے ساتھیوں کو آ کے بتائے کہ ہمارا جانور ذبح ہو گیا ہے اور اب تم سر مڑا سکتے ہو اور احرام کھول سکتے ہو. 10 روپے میں نے ان سے پوچھا تھا یہ صاحب کی روح سے کیا ہوگا، بلا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ المهدی محلہ، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا جانور قربانی ہو گئی ہے 10 روپے کو تاکہ احرام کھولا جائے. تو بینک والوں نے کہا کہ جی 12 بجے تک سب ہو جائے گا، 10 روپے کو 12 بجے تک سب جانور ذبح ہو چکے ہوں گے، اور یہ کہ توپ چلے گی اس نے کہا تھا اس کے اعلان کے لیے. تو 10 روپے کو واقعی کہیں 12 بجے کے قریب توپ بھی چلی تھی مینا میں، لیکن ہم نے احتیاطاً شاید نہ ہو، ہم نے احرام 11 روپے کی صبح کو کھولا، اس لیے 10 روپے کا دن ایسے ہی کی گزارا، کیونکہ وہ رمی جمرات تو پہلے کرنا ہوتا ہے، وہ تو 16 تھا. تو بہرحال احرام سے جو کھولنے کی صورت ہے سر منڈانا، وہ تب ہوگا جبکہ وہ حدی اپنی جگہ پہ پہنچ جائے. محلہ کا مراد تو وہی ہے جس جگہ جا کے اس نے ذبح ہونا ہے، لیکن پھر فقہی مسائل آتے ہیں کہ وہ وہاں نہ پہنچا سکے تو کیا وہی کر دے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو وہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے حدیبیہ کے موقع پر وہیں جانور سارے ذبح کرا دی تھے، حالانکہ حرم سے باہر تھے، حرم کے حدوں سے بھی باہر تھے. حج کی بھی خاص صورتوں میں ہے، حج تمتو کی صورت میں قربانی ہے، کران والے پر کوئی قربانی نہیں ہے، کران والے پر کوئی قربانی نہیں ہے، تمتو کی صورت میں ہے. یہ تو فقہی مسائل ہے، آگے تمتو کا ذکر بھی آ رہا ہے. وہ تمتو میں یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس آدمی نے ایک دفعہ عمرہ کیا، پھر مکہ میں چند دن رہا، اور پھر اب اس نے جو احرام 8ویں کو باندھا ہے حج کے لیے، یہ اس نے میقات سے نہیں باندھا، تو وہ اس کے بدلے میں کہتے ہیں کہ قربانی دے، کیونکہ وہ اس احرام کے لیے میقات سے تو نہیں گیا. یہ فقہ کی کتابوں میں ہی لکھا ملتا ہے اور تفسیروں میں.
اور دوسری بات یہ کہ جس نے گھر کا جو وہ آتے جاتا ہے وہاں قربانی دیتا ہے, تو اس کے گھر میں بھی اس کے رب قربانی ہوگی یا وہی کفایت کرے گی؟
یعنی جیسے ہم یہاں قربانی دیتے ہیں اس کے لیے, وہ یہاں وہاں کر رہا ہے تو پھر یہاں ضرورت تو نہیں, اور ویسے قربانی پہ کوئی پابندی نہیں, آپ کر سکتے ہو تو 70 قربانی کر دیں, وہ تو پھر وہ اپنے وہاں کر رہا ہے تو یہاں اس کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, اس کو حج کہتے ہیں, اس کو دحیہ کہتے ہیں, جو حج کے باہر قربانی کی جاتی ہے اس کے لیے لفظ دحیہ, اور ادحا ادحیہ, وہ ادحا کی جمع جو ہے وہ جو حج سے باہر کی جاتی ہے اس کے لیے لفظ ہی الگ ہے, اس کے لیے حجیہ اور نسک کا لفظ آیا ہے. تو یہ وہاں ہیں بعض صورتوں میں, ہر ایک صورت میں واجب نہیں ہے, بعض صورتوں میں واجب ہے وہاں قربانی کرنا. پھر بعض دم ہوتے ہیں کہ کوئی خلاف ورزی ہو گئی تو اس کی وجہ سے کوئی ایک جی اور بکری ذبح کرو, وہ صرف مکے والوں کو کھلاؤ, اس طرح کی چیزیں بھی رہتی ہیں, وہ تو حج کے تفصیلی مسائل میں اس کی بحث ملتی ہے. لیکن جو آدمی وہاں جا رہا ہے اس کی وہی قربانی ہے, تمتو اگر خصوصاً وہ کر رہا ہے, ویسے قرآن میں دے دے تو اس پہ واجب نہیں ہے, تمتو میں اس پر ضروری ہے, جو قرآن میں آگے بیان ہو رہا ہے کہ پھر وہ قربانی ضرور دے اگر اس نے وہاں تمتو, یہی ہے جیسے آگے آ رہا ہے کہ گئے عمرہ کیا احرام کھول دیا, 10-12 دن مل گئے, 4 دن مل گئے, 5 دن مل گئے, تو پھر اس کے بعد 8ویں کو کیا جاتا ہے. ہمیں دو دفعہ جانے کا اتفاق ہوا, ایک دفعہ تو خیر والد صاحب کی طرف سے گیا تھا, مرحوم کی طرف سے, پہلی دفعہ 72 میں گیا تھا. ہم 7ویں کی زور کی نماز ہم نے پہلی مکہ مکرمہ میں پڑھی تھی خانہ کعبہ صاحب زارا, اس کے بعد آگے 8ویں کی صبح کو ہی اعمال حج تھے, تو ہم نے طائف سے احرام باندھا تھا تو نیت قران کی کر لی تھی کہ اب 2 گھنٹے کے لیے کیا کھولیں گے, اسی سے وہ سارا اکٹھا کیا. اس صورت میں پھر قربانی لازم نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے اصل احرام تو میقات سے باندھا تھا, تو قران والے پر جو ہے وہ لازمی نہیں ہے, لیکن اگر تمتو کرے وہ اس کے لیے, اور بعض اور صورتوں میں بھی ہے جو افراد وغیرہ کا حج ہوتا ہے اس پہ ہے. عمرہ اور حج ملا دے نا, مثلاً آپ پہنچتے دیکھیے نا احرام کی کچھ پابندیاں, وہ آپ نے آبزرو کرنی ہے, آپ مہینہ پہلے پہنچ جاتے ہیں, جیسے آپ 2 جولائی کو جو جا رہے ہیں یہ تقریباً مہینے اس بار سے بھی پہلے پہنچ گئے, اب مہینہ تو احرام کی پابندی برداشت کرنا بڑا خاصا تکلیف دہ ہو جاتا ہے. یوں کوئی کرے تو بعض صوفیہ کا پڑا ہے کہ انہوں نے 6-6 مہینے پابندی برداشت کی کہ گھر سے ہی چلے اور پھر بالکل بالکل بھوتی بن گئے, بال نہیں کٹوایا, کچھ نہیں کیا, اور اس طرح سے رہتے رہے. یہ فارسیوں کے ہاں اسی طرح سے ہے, وہ ان کا جو دیوا شریف کے کیا کہتے ہیں اس بزرگ کے متعلق مشہور یہی ہے کہ وہ تمام عمر یہ احرام میں رہتے. بہرحال یہ کوئی شرعی واجبات تو نہیں ہے, کیفیت کسی کی ہو تو وہ اور بات ہے. اس آدمی نے کہا کہ جس لباس میں میں اللہ کے گھر پیش ہوا تھا میں تو اب ساری عمر یہی پہنوں, وہ تو ایک جس بات کی کیفیت تو ایک الگ بات ہے نا, شرعی واجب ہونا تو الگ ہے. تو اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو ٹھیک ہے, جائیں گے عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں گے, بال کٹائے اور پھر آرام سے رہے, پھر 8ویں کو دوبارہ حج ہوگا. قرآن یہ ہے کہ آپ وہ جو پہلا عمرہ واجب ہے قدوم کا, اس کو اور حج کو ملا دیں, یعنی اس کے درمیان احرام نہ کھولے بلکہ اسی احرام کے ساتھ پھر حج بھی کریں, اور پھر 10ویں کو جا کے احرام کریں, یہ ملا دینا ہوتا ہے. اس آدمی پر قربانی واجب نہیں ہوتی. تو یہ اس میں کچھ مسائل ہیں, اور اصل میں تو حج کے مسائل کا قصہ ہی, ہمیں صرف ترجمہ ہی پڑھنا چاہیے. حج کے مسائل کہاں یاد رہتے ہیں, یہ تو کسی کو اللہ توفیق دے تو پھر ساری کتاب پڑھے اور دیکھ لے کہ اس میں کیا کچھ. اتنی بات ضرور ہے کہ کتب حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج ہے اور اس کی پوری جزئیات تک ساری محفوظ ہے. ایک آدمی حضور کے آپ نے کیسے حج کیا اس کی کیفیت کو دیکھ لے, اسی طرح سے اعمال بجا لاتا ہے, یہ یاد تھوڑا رہتے ہیں, یہ تو پھر وہاں جا کے دیکھنے پڑتے ہیں, پڑھنے پڑتے ہیں. بہرحال جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ اگر روک دیا جائے, روک دینے سے مراد بیماری بھی ہے, دشمن بھی ہے, کئی اسباب اور فیکٹر ہو سکتے ہیں جو اس کو حج پر فار بلکہ اتم اتمام میں مانے ہو, نیت تو اس نے کر لی اب کمپلیٹ نہیں کر سکتا, کمپلیٹ تو کرنا ہے, وہاں جائے اب یہ کرے یہ کرے یہ کرے پھر جا کے وہ سر مٹائے گا, وہ نہیں کر سکتا. تو اب اس آدمی کے لیے ہے کہ قربانی وہاں بھیج دے گا, یہاں اس سے نکلتا ہے, حتی یبلغ الحج محلہ, یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ تک پہنچ جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں بھجوا دے کسی کو کہہ دے, اور بعض نے مسائل پہ لکھا کہ کوئی نہیں بھیج سکتا تو وہی کر دے جہاں روک دیا گیا وہی قربانی کر دے, کیونکہ وہ بھی سنت سے ثابت ہے. اب یہ تو حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر فرمایا کہ فمان کان منکم مریضن, اب اس آدمی نے سر نہیں منڈانا ہے اور قربانی کا جب تک جانور نہ ہو, لیکن اگر ہو مریض اور اس وجہ سے اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ احرام کھولنا اس کے لیے بہت ضروری ہو گیا, فرض کی ایسی بیماری ہوگی نا, پہلے تو وہ مسافر روزے کے بارے میں آیا ہے نا, فمن کان مریضن, کوئی اس کو بیماری ہے اور یہاں انڈرسٹوڈ ہے کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا سر منڈانا یا احرام کھولنا ضروری ہو گیا ہے, او بھی عزم میں راس ہی, یہ مزید وضاحت اس کی مرض کی آ گئی ہے, یا ہو تکلیف اس کو اس کے سر میں, او بھی یعنی او کان بھی ازن, ازن میں نے دکھ تکلیف بیماری, بیماری کے معنوں میں بھی آتا ہے, رنجش کیا شاہ صاحب نے, یا اس کے جیسے اذیت کوئی تکلیف ہو, تکلیف ترجمہ کر لیں, قل ہوا ازن میں بیماری کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے. ازن کا لفظ ہی معنی دکھ کا ہی ہوتا ہے, یہ مادہ ہوئی الف دے یہ, اسی سے آزا یوزی ایزا ان دکھ دینا, اور ازن میں نے دکھ پہنچنا دکھ پہنچانا, دونوں ہی معنی ثلاثی کا مصدر ہے, اس لیے اس کا معنی دکھ پہنچانا دکھ پانا دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں. یا کوئی دکھ پانا ہو اس کا مرا سے ہی اس کے سر کی طرف سے, یا اس کے ساتھ ہو کوئی دکھ پانا اپنے سر کی, یا اس کے ساتھ ہو کوئی دکھ پانا اپنے سر کی طرف سے, یوں ہوگا لفظی ترجمہ. مراد یہ ہے کہ اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو, کیا 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 سلاسی کا ہر مصدر دونوں معنی رکھتا ہے, معروف بھی مجہول بھی, موقع کے مطابق دیکھا جائے گا کیا لگتا ہے. اگر آپ کہیں نا ضرب, اس کے معنی پیٹنا بھی ہے پٹ جانا بھی ہے, وہ تو عبارت بتائے گی کہ یہاں ضرب میں نے پیٹنا ہے یا پٹ جانا, فعل استعمال ہوگا تو معروف مجہول ہوگا مصدر, لیکن ضرب یضرب ضرب وضرب یضرب ضرب, اس لیے ازن کے معنی دکھ پانا بھی ہو سکتا ہے دکھ پہنچانا بھی ہو سکتا ہے, یہاں مظاہر معلوم ہے دکھ پانا, مصدر ناؤن ہی ہوتا ہے عموماً, مصدر آپ دکھ پہنچانا نہ کہہ لیں, دکھ کہہ لیں, تکلیف کہہ لیں, رنج کہہ لیں, اگر اس کو کوئی تکلیف دکھ ہے سر کی جانب سے سر کی طرف سے, مراد ہے کہ اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے اور منڈانا ضروری ہے. اب دیکھیں نا لفظوں کو پریکٹیکلی جب وہ سامنے صورتیں آتی ہیں, اب سر میں ایسی تکلیف, ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ چلے تھے خدا جانے مدینہ سے, موسم ایسا گرم اور کئی دن چل گئے تو ان کے سر میں تو اتنی جوئیں آ گئی کہ توبہ 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 توبہ, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ ستیر گئے تو منڈا دے اور قربانی کر دے, یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بالکل ہی تنگ آ گیا, تو اس قسم کی کوئی اور تکلیف بھی ہو کہ یہ تو سر منڈانا ضروری ہے, تو بیماری سر میں تکلیف ہونے کی ایک جو پریکٹیکل صورت حدیث میں بیان آتی ہوئی ہے وہ ایک صحابی کا ذکر ہے, اس میں ان کو اتنی جوئیں پڑ گئی کہ بس اوپر چلتی نظر آتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیرے کیڑے تو تجھے بڑے دکھ دے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہے تو فوراً مٹا دے قربانی دے دے, کہ اس صورت میں تو اگر اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو, اور کیا کیا کسی نے ترجمہ, سر میں تکلیف ہو بتایا ترجمہ, سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو بس, بہرحال تکلیف ازا کا ترجمہ, یا اس کے ساتھ ہو کوئی تکلیف سر میں سے, یہ ہے لفظی ترجمہ, یعنی سر کی وجہ سے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے, اور جس کی ایک مثال جوئیں, اور بھی کوئی ہو سکتی ہے جو ہمارے ذہن میں نہ, سر درد میں بھی بعض دفعہ ہوتا ہے شدید سر درد ہو رہا ہے اور بڑے لمبے بال ہے اور کسی نے کہا جی ٹینڈ کرو اوپر مکھن لگاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, تو بیماری کی وہ تو پریکٹیکل جس طرح کی صورت ہوگی. عربی میں عرب جیسی گرمی میں لمبے بال ہو بالکل واقعی وہ سردرد کی وجہ بھی اس میں مانے ہو سکتی ہے. آگے نہیں احرام سے پہلے تو کروانا اس کو جائز ہے. وہ تو احرام باندھنے کے بعد حکم تھا اتمو یا آپ جناب کمپلیٹ کرو. جیسے تو آپ نیت کر لیں نماز کی دو رکعت کی تو اب سلام تو پورا کرنا اسے ضروری ہے. راستے میں اگر کسی وجہ سے ختم ہوتی ہے تو ٹھیک ہے پھر دوبارہ لوٹانی ہوگی یا کچھ نہیں, ورنہ بغیر کسی عذر اور بغیر کسی وجہ کے تو آپ ایک دفعہ نیت باندھنے کے بعد نہیں نا بھاگ سکتے. یہی صورت حج کی ہے کہ حج کی نیت یا عمرے کی کی, اب اس کو پہنچانا ہے باہر جانا ہے پھر حتیٰ کہ اس کا آخری نتیجہ جو ہے وہ ہے سر منڈانا. آخری عمل یہ ہوتا ہے جب کہ آپ احرام سے نکلتے ہیں. تو اس کی صورت بتائیے گھر میں گر جائے بیماری ہو کچھ ہو تو وہ قربانی کا جانور تو دے دے چلو آگے جا نہیں سکتے, لیکن سر پھر بھی نہ مٹائے جب تک کہ قربانی ہو نہ جائے. ہاں اگر سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ اور بات, پھر اس صورت میں بھی اگر سر میں تکلیف ہے اور اسے وقت سے پہلے منڈانا پڑا تو ففیدیہ تم من سیام او صدقہ نو دوسرا, پھر وہ فدیہ دے گا جو کہ روزہ رکھنا ہوگا یا صدقہ کرنا ہوگا یا قربانی. نسک کا میں نے بھی قربانی ہے اور یہ واحد کا لفظ ہے جمع نہیں ہے, بظاہر معلوم ہوتا کہ کتب کی طرح کوئی شاید جمع ہے, نہیں یہ واحد کا لفظ ہے اور نسکن یا قربانی. تو ان تین صورتوں میں سے کر لیں. اور حدیث سے اس کی تفصیل معلوم ہوتی ہے کہ تین روزے یا چھ آدمیوں کا کھانا صدقہ دے یا قربانی, یعنی اس آیت کی جو وضاحت ہے وہ سنت سے یہ معلوم ہوتی ہے. سیامن سے مراد ہے تین دن کے روزے اور صدقاتن سے مراد ہے چھ مسکینوں کا کھانا اور نسک سے مراد قربانی ہے جو دے ماری دے اچھی دے. یہ اس صورت میں جبکہ اسے ایک تو وہ تھا کہ اپنی قربانی وہاں پہنچائے, یہ اس صورت میں جو قربانی ساتھ لے چلتے تھے قربانی جو ہے وہ دے اور وہ جب تک پہنچے نہیں سر نہ مڈا, سر میں تکلیف ہے تو ٹھیک ہے قربانی سے پہلے کر دے اور یہ فدیہ بھی دے دے. اب یہ فدیہ دینے کے بعد دوسری بات ہے فیضا امن تم, اگر تم امن میں ہو, امن تم امن یا مانو بے فکر ہونا امن میں ہونا, امن تم سے مراد ہے احسر تم والی کیفیت ختم ہو گئی, بیماری نہ رہی, دشمن کا خطرہ نہ رہا, زمانہ امن میں حج کو جا رہے ہو یا عمرے کو تو پھر کیا ہوگا. زمانہ امن میں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج, زمانہ امن میں یہ حکم ہوگا کہ جو آدمی عمرہ سے حج کی طرف فائدہ اٹھائے, لفظی ترجمہ تمتع فائدہ اٹھایا اس نے, بالعمرۃ الی الحج عمرہ سے حج کی طرف, یہ ہے لفظی ترجمہ. اور محاورے میں ترجمہ کرتے ہیں حج عمرے کے بعد تمتع کر لیا حج کا, یا دوسرے لفظوں میں کہے جس نے حج تمتع کیا. اس میں وہ تفصیل آتی ہے کہ حج کی قسمیں چار بیان کی جاتی ہے. ایک ہے حج افراد جس میں پہلا عمرہ ہوتا ہی نہیں, براہ راست حج ہی کے لیے چلتے ہیں, یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو حرم کے اندر رہتے ہیں, میقات سے باہر ان کا گھر ہی نہیں. مثلا مکے والے نے حج کرنا ہو تو وہ تو وہیں سے چلے گا, اس کو میقات پہ جانے کی ضرورت تو نہیں ہے, تو وہ افراد ہوتا ہے. پھر ایک ہے قران, حج اور عمرہ دونوں کو ملا لینا, عمرے میں جانا اور پھر اسی احرام کے ساتھ حج بھی بجا لانا. یہ عموماً ان صورتوں میں ہوتا ہے جیسے قریب پہنچے, آٹھ سات دن چار دن پہلے پہنچا تو ٹھیک ہے پھر قران کر سکتا ہے. اور تمتع تو یہ ہے. اور پھر اس پہ بحث ہوئی ہے کہ ان میں سے افضل صورت حج کی کون سی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تھا یا کیا کیا تھا, اس پہ بھی اختلاف ہے. اور حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے پیچھے عمرے کو ملا لیا تھا اور یہ, لیکن بہرحال وہ تو ضمن تھیوریٹیکل بحث ہے. تو قرآن مجید نے تمتع کا ذکر کیا ہے, قرآن کا ذکر بھی نہیں کیا, افراد کا بھی. آگے افراد کا ایک معنی میں آتا ہے کہ یہاں ہے یہ اس کے لیے ہوگا جو خانہ کعبہ میں رہنے والے نہیں ہیں, یعنی اس کے گھر والے وہاں رہتے ہو, اس کا حکم الگ ہے. تو فمن تمتع بالعمرۃ جس نے فائدہ اٹھایا عمرے سے حج کی طرف, یعنی عمرے کے بعد یہ فائدہ اٹھا لیا کہ حج تک کچھ آرام کر لیا, اور اس کو کہتے ہیں حج تمتع, کیونکہ لفظ یہ آیا ہے فائدہ اٹھانا. فائدہ اس نے یہ اٹھایا کہ عمرہ پورا کر لیا اور پھر کچھ دن آرام سے رہا, پھر آٹھویں کو احرام باندھا. تو ان لحاظ سے ترجمہ ہوگا اور جس نے حج تمتع کیا. آپ اصطلاح میں ترجمہ کریں تو یہی ہوگا. پتہ نہیں اردو والوں نے کیا کیا. نہیں بھائی وہ آٹھویں کو مکہ سے ہی باندھتے ہیں, انہیں میرات کے جانے کی ضرورت نہیں. اسی لیے اس آدمی پر حج ضروری ہے, قربانی ضروری ہے. جو حج کے وقت تک, لفظی ترجمہ حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے, یعنی عمرے کے احرام کے قواعد سے آزاد ہو گیا. فائدہ اٹھانا یہی ہے کہ احرام سے آزاد ہو گیا, عمرے سے اس نے ایک فائدہ اٹھایا حج تک.